أدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعوني استجب لكم، والذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخرين. صلوات. میری آج کی مجلس بعض صاحبان ایمان کے لیے ذرا سی معمہ ٹائپ کی مجلس نہ بنے، اس لیے ابتدائی مجلس میں یہ گزارش کر دی جائے کہ ہر اتوار کو پنجتن سینٹر میں مجالس، محافل اور درس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہتا ہے، اور پہلے ہی سے ہر تقریر کو ایک عنوان دے دیا جاتا ہے کہ اس ٹاپک پہ یہ بات کی جائے گی. اب اس دوران بعض اوقات ہمارے ساتھیوں میں سے بعض کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا تو اس سال ثواب کی مجلس بھی اسی میں شامل ہو جاتی، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ جو عنوان پہلے سے اعلان کیا گیا ہے، جس پہ بات چیت کا سلسلہ چل رہا، اسی عنوان کو برقرار رکھا جاتا. اور یہ سارا سیٹ اپ جن لوگوں نے بنایا، ان میں ایک اہم ترین نام ہمارے برادر محترم ڈاکٹر مسعود صاحب کا ہے. اس لیے ان کی یہ خواہش ہوئی کہ اگرچہ آج کی یہ مجلس ان کے والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مگر جو طریقہ کار چل رہا ہے اسی کو باقی رکھا جائے. اور اس طریقہ کار کے مطابق
محمد وآل محمد صلوات،
اس طریقہ کار کے مطابق دعا کا عنوان وہ تھا کہ جس پر چار ہفتوں سے بات چیت ہو رہی تھی، اور آج اس سلسلے کی آخری تقریر ہے. اس لیے کہ آئندہ اتوار حج کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد کے مسلسل دو اتوار عید غدیر و عید مباحلہ کی مناسبت سے یہاں پہ اجتماع ہونے والے ہیں. تو اب یہ آخری تقریر ہے، اگر آج اس کو نہ کیا گئے تو پھر یہ آخری تقریر ایام عزا کے بعد جائے گی. اور جو لوگ باقاعدگی سے آ رہے ہیں، جو کسی دوستی یا رشتہ داری کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، باقاعدگی سے تشریف لا رہے ہیں، ان کا یہ موضوع نامکمل رہ جائے گا. تو ذرا سا ایک عجیب تو محسوس ہوگا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس کے اندر براہ راست ایصال ثواب سے ریلیٹڈ کوئی بات نہ کہی جائے، مگر یہاں کی جو مجبوریاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں. یہ وضاحت بھی کر دی جائے کہ آج کی یہ مجلس ویسے ہمارے نویں امام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی مناسبت سے تھی، کیونکہ 29th آف ذی قعدہ ہمارے نویں امام کی شہادت کی تاریخ. تو مجلس کے درمیان کچھ واقعات نویں امام کے آئیں گے، اور شاید اتنے کم وقت میں میں یہ سارے موضوعات کو تفصیل سے نہ بتا سکوں. اس لیے شروع میں میں نے وضاحت کر دی کہ نئے لوگوں کو تعجب نہ ہو کہ ابھی کچھ بات، بہرحال ایصال ثواب کا موضوع ذہن میں تو ہے کہ ابھی کوئی بات باپ کی عظمت کے اعتبار سے ہو رہی تو ابھی مولانا چلے گئے دعا کی طرف، اور ابھی وہیں پر تھے کہ وہاں سے آ گئے نویں امام کی طرف. جو لوگ باقاعدگی سے آ رہے ہیں ان کو یہ میرا طریقہ کار پتہ چل چکا، ایسا طریقہ کار جو یہاں کے سینٹر کی ایک مجبوری، یہاں سے مطلب جتنے بھی سینٹر ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں. تو اس مختصر سی تمہید کے بعد جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آج کی مجلس میں ان معنوں میں رت نہ ڈھونڈ سکیں گے کہ جو اپنے وطن انڈیا اور پاکستان میں ایصال ثواب کی مجالس میں ربط ملتا، تو ان کو یہ بات سمجھا دی جائے. آئیے اس کے بعد براہ راست اس لیے بات شروع کر دی جائے کہ پھر وقت کم ہوتا چلا جائے گا، یہ ساری باتیں نامکمل رہ جائیں گی. مسلسل چار یا پانچ ہفتوں سے اس عنوان پہ گفتگو کی جا رہی ہے جسے دعا کا عنوان دیا گیا، وہ دعا کہ جس کے بارے میں خالق کائنات نے کبھی قرآن میں یہ اعلان کیا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تم سے یہ ضمانت، میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں اور یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وہی ٹکڑا جس کے حوالے سے دعائے کمیل کے آخر میں ہم خدا کو اس کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے خدا، تو نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ دعا قبول کرے گا، تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعا کو قبول کر. لیکن یہ مسئلہ بھی آ رہا کہ خدا کو ہم عزت کا واسطہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بات کا مسئلہ ابھی تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ. کبھی اعلان ہوا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں، کبھی اعلان ہوا کہ یاد رکھو اے بندگان خدا اگر تم میں اتنا گھمنڈ اتنا غرور ایسا ایروگنس آ گیا کہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں ہو رہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہمارے وہ بندے کے جو اتنے غرور کرنے والے ایسے متکبر ہیں، اتنا تکبر ان میں پایا جاتا، ان کے ایروگنس کی حالت ہو چکی ہے کہ اب ہم سے دعا بھی نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور بڑی ذلت کے ساتھ، بڑی رسوائی کے ساتھ، بڑی بے آبروئی کے ساتھ۔ کبھی قرآن جہاں اپنی پوری 6500 آیتوں کی ایک سمری پیش کر رہا تو وہاں یہ قصول دیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دن و رات کہتے رہنا کہ اے خدا جس طرح ہم عبادت تیری کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی پیشانی تیرے آگے جھکاتے ہیں، اسی طرح سے ہم نستعین طلب مدد بھی تجھ سے کرتے ہیں، دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں، ہاتھ بھی تیرے آگے پھیلاتے ہیں۔ کبھی ہمیں یاد دلایا گیا کہ اس ساری کائنات پہ نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہمارے علاوہ ہے کون جو کسی پریشان حال آدمی کی آواز کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا۔ اور کبھی یہ کہا گیا کہ اے میرے بندو سنو، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہارے بہت قریب ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے چاہے وہ سرگوشی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دل ہی کی آواز کیوں نہ ہو، میں سنوں گا بھی اور تمہیں جواب بھی دوں گا۔ اور کبھی معصوم نے، اب یہ تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ تھا، اور کبھی معصومین نے اسی مسئلے دعا کو مختلف انداز سے اس طرح سمجھایا کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ بہترین عمل خدا کی بارگاہ میں دعا ہے۔ کبھی اللہ کا رسول کہتا کہ دین کی ساری عمارت، اس کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد، اس کی نیو اللہ نے دعا پہ رکھی ہے۔ کبھی پیغمبر اسلام مجمع سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دشمنوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے اور بچانے کا بہترین اسلحہ کیا ہے، سارا مجمع پکار اٹھا کہ آپ بتائیے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ مدینے کے وہ 10 سال جس کے درمیان کی یہ روایت ہے عالم اسلام کے لیے انتہائی خطرناک سال تھے، مسلسل اٹیک پہ اٹیک ہو رہے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ مجمع نے کہا اللہ کے رسول ہم تو انتظار کر رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دشمنوں سے بچانے والی ہے؟ فرمایا ہوا دعا، وہ ہے بارگاہ الہی میں دعا کرنا، اور دعائے جوشن کبیر، اور دعائے جوشن صغیر کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں جو ہر اس کتاب میں لکھا ہے جس میں یہ دعا لکھی ہے، وہ بھی یہی تو ہے نا کہ پیغمبر کو جبرائیل یہ دعائیں دے کے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اب آپ اپنے ظاہری حفاظت کے انتظامات ہٹا دیجئے، اتار دیجئے یہ ذرا بکتر، آج سے یہ دعائے جوشن کبیر اور یہ دعائے جوشن صغیر آپ کی حفاظت کرے گی۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہمیں وسائل کے ساتھ دعا کو چلانا ہے، یہ منزلت معصوم کی ہے، لیکن پیغمبر کا یہ سوال کہ تمہیں دشمنوں سے بچانے والی بہترین چیز۔ تبھی میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو دعا ہوا مخ العبادہ، ساری عبادت کا مغز، ساری عبادت کا جوہر، ساری عبادت کی روح یہ دعا ہوتی ہے۔ کبھی میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دعا کی طاقت پہ غور کرو، یہ بلاؤں کو پلٹا دیتی ہے، تقدیر الہی میں تبدیلی آ جاتی ہے دعا کے نتیجے میں۔ کبھی میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ یاد رکھو ساری رات نماز پڑھنے والے سے زیادہ مجھے وہ مومن پسند ہے جو ساری رات دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہر حدیث کا کی تشریح ہے، میں تو فقط معصومین کے کلام سے آج کی مجلس کے آغاز میں برکت لے رہا ہوں، ورنہ تشریحات پہلے ہو چکی ہیں۔ کبھی آٹھواں امام فرماتا ہے کہ سنو، دنیا کے تیز ترین نیزے سے زیادہ تیزی سے دعا اپنے ٹارگٹ تک پہنچتی ہے، اور اگر صحیح طریقے سے مانگی جائے تو نتیجہ لے کے آتی ہے۔ کبھی کبھی زمانے کا امام یہ فرماتا ہے کہ اے ہماری غیبت میں زندگی گزارنے والے شیعوں، تمہارا سب سے بڑا سہارا یہی دعا ہوگی، الہی عظم البرا، اسی حوالے سے یہ دعا بھی زمانے کے امام نے ہم کو سکھائی ہے۔ غرض یہ کہ کلام امام پہ نگاہ ڈالیے تو ہمیں انکریج کیا جا رہا، انسینٹیو دیا جا رہا، شوق پیدا کیا جا رہا دعا مانگنے کا، اور خود امام پہ نگاہ ڈالیے تو کبھی آپ کو دعائے کمیل کی شکل میں مولا کائنات بارگاہ الہی میں روتا اور گرگلاتا نظر آئے گا۔ اور اگر میدان عرفات میں اسی ذلحج کے مہینے میں پہنچیے، یہی ذلحج کا مہینہ ہے اور اس کی 9 تاریخ ہے، تو جبل رحمت نامی پہاڑی کے دامن میں آپ کو اپنا مظلوم آقا اس طرح سے دعائے عرفہ پڑھتا نظر آئے گا کہ دعائے عرفہ جو سرکار سید الشہداء کی دعا ہے، اس سے پہلے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ دعا مانگتے وقت میرے مظلوم آقا کی حالت یہ تھی اور ہاتھوں کو اس طرح پھیلایا تھا جیسے کوئی فاقہ زدہ آدمی جب کسی سے روٹیوں کا سوال کرتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ وہ اس کے اندر، اس کے کشکول میں، اس کے ہاتھوں میں کچھ ڈالنے والا ہے۔ اور کبھی آپ مدینے کی رات کی تاریکیوں سے لے کر خانہ خدا کے پردے سے چمٹے ہوئے میرے اس چوتھے امام کو دیکھ لیجئے جو صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہا ہے۔ مگر اتنی اہمیت بیان کرنے کے بعد تو جس کے حوالے سے اس سے پہلے تین چار تقاریر آ چکی ہیں، ایک آج سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا کہ ہماری دعائیں، یہ ساری روایتیں سننے کے بعد اور یہ سارے ارشادات پروردگار پڑھنے کے بعد ہماری دعاؤں میں وہ طاقت قدر نہیں آتی کہ جیسے بطور مثال امام نے کہا کہ کیا نیزہ اتنی تیزی سے اپنے ہدف اور ٹارگٹ کو چھوئے گا کہ جس تیزی سے دعا جاتی ہے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کی تشریح دو تین ہفتوں سے چل رہی تھی، آج اسے آدھی تقریر میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دعا کے حوالے سے ایک آخری ہدایت دینے کے بعد منزل مصائب کی جانب نو امام کے حوالے سے جانا ہے۔ مگر جو لوگ آ جائیں ان کی خاطر جو دو تین تقاریر گزر چکی ہیں اس کا ایک جملہ دہرایا جا رہا اور وہ یہ کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بتایا گیا جو امام نے ایک نہیں دو نہیں کم از کم آٹھ واقعات میرے سامنے سیرت معصومین سے نظر آ رہے ہیں کہ راویوں نے جا کر یہ سوال ضرور کیا کہ مولا کیا بات، فرزند رسول کیا بات، حجت خدا کیا بات، کہ قرآن کی ایک آیت ایسی کہ جس کا نتیجہ ہم اپنے سامنے چیک کر سکتے ہیں اور وہی آیت ہمیں وہ نظر آ رہی ہے جس کا نتیجہ نہیں نکلتا، تو اب ان آیتوں میں کیسے یقین پیدا ہو جس کا تعلق آخرت سے۔ امام نے کہا کون سی آیت، کا خدا کا یہ وعدہ کہ ادعونی، وہی وعدہ جو دعا کمیل کے آخر میں ہم دہراتے ہیں کہ خدا کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں تیرا کیا خیال، کیا خدا نے جھوٹا وعدہ کیا؟ راوی گھبرا گیا، راوی تڑپ اٹھا، راوی کے بدن میں لرزہ تاری ہو گئے، کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں، میں یہی تو پوچھنے آپ سے آ رہا ہوں کہ خدا جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ امام نے کہا اس لیے کہ تم لوگ دعائیں تو مانگتے ہو مگر دعا کا طریقہ بھول جاتے ہو، بغیر طریقے سے جو دعا مانگی جائے اس کے حوالے سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ تو اب دیکھیے امام کا جملہ اتنا ذرا انٹرسٹنگ تھا کہ راوی چونکا، اور ایک نہیں کم سے کم آٹھ واقعات تو میں اپنے ذہن میں اس وقت رکھے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی ریسرچ کرے تو اس سے زیادہ واقعات بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ آیت تو پریکٹیکل آیت، ہر مومن کو ہر امام کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا۔ تو کہا راوی نے تڑپ کے کہا کہ مولا وہ طریقہ دعا بھی تو بتائیے۔ ذرا سوچنے کی بات، جو اسلام وضو بتاتا ہے تو طریقہ وضو سکھاتا، جو اسلام حکم غسل دیتا ہے تو طریقہ غسل سکھاتا، جو اسلام حکم نماز دیتا ہے تو طریقہ نماز بتاتا، جو اسلام حکم صوم یا روزہ دیتا ہے تو طریقہ روزہ بتاتا، جو اسلام اپنے گھر کی جانے بلاتا ہے کہ آؤ حج کرنے کے لیے طریقہ سکھاتا ہے کس طرح سے آنا۔ تو دعا میں اللہ نے اپنی یہ سنت بدلی نہیں، اگر دعا کا حکم دیا، اگر دعا کا شوق پیدا کیا، اگر دعا کرنے والے کے درجات میں تھا، اگر دعا نہ کرنے والے کو میدان قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ڈرایا تو طریقہ دعا بھی بتایا۔ یہی امام راوی کو کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگتے ہو دعا کا طریقہ نہیں، گھبرا کے کہتا ہے مولا وہ طریقہ کیا۔ اب اتنی روایتیں، یعنی سب ایک ایک چیز بتا رہی، اتنی روایتیں ہیں کہ اگر میں روایتوں کو ریپیٹ کرنا شروع کروں تو یہ آج کی ایک مجلس کیا شاید 10 مجلس سے بھی کم، تو میں ان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات مکمل بھی ہو جائے، اور یہ ہے کہ یہ خلاصہ اسی شکل میں آپ سمجھ پائیں گے کہ اتنا اگر آپ یقین رکھیں کہ اگر میں حدیث پڑھ نہیں رہا ہوں تو اس کے جو بات بھی کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک حدیث ہے ضرور، ورنہ تو حدیث پڑھی جائے پھر اس کا نتیجہ پیش کیا جائے، وقت کی کمی کی وجہ سے خالی نتیجے سنیے۔ مگر نتیجہ بیان کرنے سے پہلے راوی کا جملہ مولا طریقہ کیا، امام نے کہا سنو میں بتاتا ہوں طریقہ کیا۔ یہ طریقہ وہ چیز کہ ہمارے پاس کتابوں میں یہ جملہ ملتا کہ جب کبھی چھٹے امام کو کوئی دعا مانگنا ہوتی وہ خاص طور پر اپنے کپڑوں میں خوشبو لگاتے، گھر سے نکل کے کسی فقیر کو تلاش کر کے صدقہ دیتے، پھر مسجد میں جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں جا کے دعائیں مانگتے۔ یہ وہی طریقہ دعا کے حوالے سے بات کہ پانچویں امام کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ایک خاص اہتمام کرتے ہیں جو دوران تقریر اس نقطے کی وضاحت میں آئے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم سے کہا جا رہا، امام خود جب دعائیں مانگتے ہیں تو باقاعدہ اس طریقے سے اس طریقے سے دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ تاریخوں میں محفوظ ہو گیا کہ جب ہم نے امام کو دعا مانگتے دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے خوشبو ضرور لگائی گئی. اسی طرح اور چند باتیں, لیکن ایک فارمولہ شروع میں سن لیجئے, پھر یہ باتیں سنیے گا. اور وہ یہ کہ یہ جو ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں تقریباً 20-22 باتیں ہیں جو طریقہ دعا میں آتی ہیں. جیسے کوئی ہم سے کہے کہ طریقہ نماز سکھاؤ تو ہم بتائیں گے 11 واجبات ہیں یہ انجام دینا, اور 9 وہ چیزیں ہیں یا 12 وہ چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی. طریقہ دعا بہت مختصر انداز میں آپ کے لیے زیادہ خشکی بھی نہ ہو اور اہم ترین مسئلہ آپ کے سامنے پہنچے, اس لیے کہ نماز کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے ہیں, روزہ کچھ رکھتے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے ہیں, وضو کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں, حج کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور کچھ لوگوں کا مسئلہ نہیں, مگر دعا تو ہر مومن کا مسئلہ ہے. جب تک تم اس دنیا میں ہو ایسی پریشانیاں آئیں گی کہ تمہیں دعا مانگنا پڑے گی, تو اس کا طریقہ سیکھو. جیسے ہمارے یہاں بہت مختصر یہ کہا جاتا کہ بہت سے لوگ اگر میں مسائل وضو شروع کر دوں اس لیے ان کی دلچسپی ختم ہو جائے گی کہ مولانا یہ ہمارا ٹاپک نہیں, ہم نے کبھی وضو کیا ہو تو ہمیں اس سے انٹرسٹ ہو کہ وضو کا طریقہ کیا. یا اگر میں حج کے مسائل, اب یہ جتنی ذرا سی بھونڈی سی مثال حج کے مسائل, اگر میں حج کے مسائل شروع کر دوں, اہمیت حج جو آئندہ اتوار کی تقریر کا عنوان ہے وہ نہیں, مسائل حج کہ عرفات میں اتنی دیر بیٹھنا ہے اور مزدلفہ میں اس طرح جانا, تو آپ کہیں گے یہ فی الحال ہمارا مسئلہ نہیں, فی الحال حج نہیں کر رہے. سنیں گے بھی احترام ممبر میں تو لاپرواہی سے سنیں گے, خواتین سے متعلقہ مسئلے مردوں میں شروع کر دوں تو آپ لاپرواہی سے سنیں گے, فطری بات ہے. لیکن جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ موت یہ ہر گھر کا مسئلہ, تم وضو کرو کہ نہ کرو, حج کرو کہ نہ کرو, زیارت پہ جاؤ کہ نہ جاؤ, خمس دو کہ نہ دو, موت تمہارے گھر میں ضرور آ کے رہے گی, مرنا ہر آدمی کو ہے. اور یہ وہ اصول جو عقل میں بھی ہے اور روایت معصومین میں بھی ملتا, وہ مشہور واقعہ کہ جب کسی عورت کا جوان بیٹا مر گیا اور وہ صدمے سے پاگل ہونے کے قریب ہو گئی اور نبی خدا نے علاج کیا تو ایک ہی جملہ تو کہا تھا کہ میں تیرے مردہ بیٹے کو ابھی زندہ کر دوں گا, بس ایک اس کے لیے تجھے ایک چیز تلاش کر کے لانا, کسی ایسے گھر سے ایک پہننے کا کپڑا لے کے آ جا جس گھر میں آج تک موت نہیں ہوئی ہوگی. اور وہ پہلے تو اس کو بہت معمولی سمجھ کے نکلی, پھر پلٹ کر ہی نہیں آئی. نبی خدا ایک دن بازار میں اس کو دیکھتے ہیں, کہا کہ تو نے واپس آ کے اپنا مسئلہ پیش نہیں کیا, گھبرا کے کہا کہ یا نبی خدا مجھے کسی طرح سے سکون نہیں آ رہا تھا, لیکن جب میں گھر گھر گئی اور مجھے پتا چلا کہ ہر گھر اس مرحلہ موت سے گزرا, خود بخود مجھے سکون آ گیا, میرا وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ بیٹے کو زندہ کروانا. تو جیسے موت یہ ہر گھر میں پیش آنے والا مسئلہ, چنانچہ اس سے متعلقہ مسئلے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہاں پنجتن سینٹر کے نئے انتظامات میں ایک غسل و کفن کمیٹی بنی ہے, اور جو بہت جلد اس حوالے سے آپ کی کچھ خدمت کرنے والی ہے توجہ دیجیے گا. اسی طرح سے دعا بھی ہر گھر کا مسئلہ, بلکہ موت میں تو اسلام نے واجب کفائی کہہ کے اتنی آپ کو اختیار دے دیا, اتنا آپ کو کہ اپنا مسئلہ آپ دوسرے کے حوالے کر دیں. دعا تو ہر آدمی کو خود مانگنا, تو طریقہ دعا ہر ایک کا مسئلہ. مگر جب آپ یہ 22 باتیں سنیں گے, 22 باتیں, تو اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسئلہ ہے عام حالات کا. اگر کبھی انسان کسی ایسی پریشانی اور مصیبت میں پھنسا ہوا, وہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جس طرح سے جن الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں غلط الفاظ میں دعا مانگو, دیکھا جائے گا کہ اس وقت انسان کی ارجنسی کیسے. مثلاً ایک اصول آ رہا کہ جب دعا مانگو تو اس وقت تمہارا جسم پاک ہونا چاہیے, اور آدمی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے گٹر میں ہی گرا ہوا, مثلاً یہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اسی میں گرا ہوا ہے, وہاں سے نکلنے کی دعا مانگنا, تو پہلے جا کے اپنے آپ کو پاک کرے پھر آ کے دعا مانگے, تو پھر اس کو دعا کی ضرورت کیا رہے گی. بھونڈی سی مثال میں نے دی بات کو سمجھانے کے لیے. جو ارجنٹ مسئلے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ 22 چیزیں ضروری نہیں. ایسا نہ ہو کہ مثلاً میں ذرا سی اس مثال کو بدل دوں, آدمی گھر میں آگ لگی ہے, اس کے بچے جل کے مر رہے ہیں, وہ 22 چیزیں یاد کرنے کے چکر میں سارے گھر والوں کو جلا کے بیٹھ گیا, یہ مقصد نہیں. یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ مصیبت اور ہمارے درمیان اتنا وقت دیتا ہے کہ ہم یہ ساری شرائط پوری کر سکیں. ایک بات جیسے نماز کا مسئلہ, کہ نماز کے سارے مسائل عام حالات کے لیے, لیکن ایک انسان ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے کہ جہاں پاک نہیں ہو سکتا نجس حالت میں نماز, ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے کہ غسل واجب ہے, غسل جیسے ہی نجاست اس کے بدن پر ہے, کیا تیمم کر کے نماز پڑھو, ڈوب رہا ہے, رکوع سجود کی مہلت نہیں, کہا ہاتھ پھیلا کے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نماز پڑھو, وہی دعا کا مسئلہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ 22 چیزیں ایسا نہ کہ آپ یہ سمجھے کہ ہر وقت دعا کرنا حق چاہیے, کہ ایکسیڈنٹ میں کوئی آدمی زخمی ہو گیا خون بہ رہا, پہلے 22 چیزیں یاد کرو دعا کرو پھر اس کو اٹھا کے اسپتال لے جاؤ, یہ نہیں. دوسری بات, یہ جو 22 چیزیں آپ کو بتائی گئیں یہ وہ چیزیں کہ اگر آدمی ان کی پابندی کرے تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی. پھر خدا کا وہ وعدہ کہ ادونی استجب لکم، میں ہر دعا قبول کروں گا. لیکن فرض کیجئے کوئی آدمی اس کی پابندی نہ کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا. روایتوں میں تو یہاں تک موجود ہے، کہ فرعون کی خدائی بھی چلتی تھی دعا کی وجہ سے. آپ مجلسوں کی برکت سے یہ واقعات سنتے ہیں کہ جن کو لوگ آتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ تو ہمارا خدا ہے، تو خود بھی کہتا ہے ہم بھی تجھے مانتے ہیں، اب ہمارا یہ مسئلہ پیش کر حل کر دے. بہرحال بندے کو سب سے زیادہ خدا کی یاد اسی وقت آتی ہے جب اس پر کوئی پریشانی آتی، چاہے وہ آج محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہو یا پہلے زمانے کے نمرود شداد و فرعون کا ماننے والا ہو. اگر کوئی لوگوں کی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا تو اس کی خدائی نہیں چل سکتی. تو لوگ لے کے آتے ہیں مسئلے کہ ہم سجدہ تیرے آگے کرتے ہیں، ہم پیشانی تیرے سامنے جھکاتے، لیکن آج یہ مسئلہ پیش آ گئے اور اسے یہ مسئلے حل کرانا ہے، تبھی اس کی خدائی چلے گی، ورنہ دو چار ہفتے کے بعد ختم ہو جائے گی. کیا کرتا؟ روایتوں میں آپ نے سنا ہے، میں ہر چیز کی تفصیل بھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ نقطہ بھی واضح کرنا ضروری. یہ کہتا ہے کہ اچھا کل آنا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور رات کی تاریکی میں جاتا ہے اپنے مکان کے نیچے والے تہہ خانے کے اندر، اور وہاں جا کے، ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ مشہور ہو گیا، وہ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا، لیکن یہ لفظ غالباً صرف اس کی حالت بتانے کے لیے، وہاں جا کر الٹا لٹک کے کہتا ہے خدا بندہ تجھے پتا کہ میں تیرا ایک بندہ ہوں، اصلی خدا تو ہے، میری عزت کو بچا لے، مجھے رسوا ہونے سے محفوظ کر لے اور یہ مسئلے کو حل کر دے. پروردگار اس کی اس بات کو بھی قبول کر لیتا. پتا چلا کہ بے اولاد فرعون کے پاس آیا، اگلے دن فرعون کہتا ہے جا میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، اور بے روزگار فرعون کے پاس آیا اور فرعون کہتا ہے جا میں نے تجھے کمپیوٹر کمپنی میں ایک اچھا عہدہ دیا، اور مثلا طالب علم فرعون کے پاس آیا کہ میں نے وی سی ای کا امتحان دیا ہے، پرچے خراب ہو گئے، اچھے نمبر دلوا دے، فرعون نے کہا جا میں نے تجھے اچھے نمبر دلوائے. مگر یہ ساری باتیں وہ جو کل رات کو اس نے تہخانے میں الٹا لٹک کے خدا کو یاد کر کے روتے ہوئے اور گلگلاتے ہوئے مانگی تھی، خدا بندہ میری عزت بچا لے. یہ روایتوں کا جملہ، یہ الٹا لٹکنے والا تو عوام میں مشہور ہو گیا ہے، لیکن روایتوں کا جملہ، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے. حتیٰ یہ کہ ایک واقعہ تو امام نے وہ بھی کوٹ کیا جس کے نتیجے میں جب فرعون کو اللہ ڈبویا تھا اور اس نے اس وقت پبلک کے سامنے اللہ کا نام لیا تھا، کہا تھا نا امن سے بے رب موسیٰ و ہارون، ارے میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لایا، خدا نے وہ دعا قبول نہیں کی جو عوام کے سامنے اپنا عقیدہ ظاہر کر کے کر رہا. وہ یہ جو واقعہ یہاں تک ہوا کہ قحط پڑ گیا اور دریا نیل سوکھ گیا اور لوگوں نے کہا کہ اب یہ پانی جاری کر دے، اور ایسا مسئلہ تھا کہ اس کے اسی وقت دعا کرنا تھا، اس نے وہیں پر ذرا پردے لگائے اور اپنے آپ کو چھپا کے کہا پروردگار اب اتنا وقت بھی نہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں آ کے تجھ سے دعا مانگوں. لوگ فوری طور پر مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اس لیے ذرا پردے لگائے اور میری دعا قبول کر دے. اور وہ دعا اسی وقت قبول ہوئی کہ ایک مرتبہ رکا ہوا دریا جاری ہو گیا اور جبرائیل اس وقت آدمی کی شکل میں آئے اور کہا تھا کہ میں ایک اہم مسئلہ لے کے آیا ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست یا میرا غلام، میں نے اسے بڑی عزت دی، بڑا احترام دیا، اپنا سارا کاروبار اس کے حوالے کر دیا، سارا مال و دولت اس کو دے دیا، اور وہ ذرا سا بڑا ہو کر مجھ سے باغی ہو گیا، سب چیزوں پہ قبضہ جما کے کہنے لگا کہ یہ چیزیں میری. فرعون نے غصے کے عالم میں کہا میرا غلام ہوتا تو میں تو اسے دریا میں ڈبو کے ہلاک کر دیتا. جبرائیل نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے لکھ کے دے دیجئے تاکہ میں اس کو جا کے دکھاؤں. اور یہ تحریر فرعون سے لی جب فرعون دریا میں ڈوب رہا اور کہہ رہا ہے آمن تو میرے رب موسیٰ و ہارون. جبرائیل آتے اور کہتے ہیں کہ تو نے اپنی زبان سے ہی اپنی سزا سنائی تھی، یہ تیری تحریر ہے، تجھے اس لیے دریا میں ڈبویا جا رہا ہے. اور یاد رکھ یہیں پہ وہ دوسرا جملہ آ گیا جو امام نے کہا، یاد رکھو کہ قارون جس وقت زمین میں غرق ہو رہا تھا اور موسیٰ سے کہہ رہا تھا اے موسیٰ میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، پتہ نہیں چچا زاد بھائی تھا یا خالہ زاد بھائی تھا، اس میں علماء میں اختلاف ہے، کہہ رہا تھا کہ میری دعا مجھے بچا لیجیے، اور موسیٰ کہتے رہے جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، میرا تو دل چاہتا ہے اس سے زیادہ ہوتے رہے اوپر. دیکھیے اگر ذرا وقت ہوتا تو قارون کا ذرا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا کہ موسیٰ جیسا نبی یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تو ایسا سر کچھ نہ فرمان. لیکن جب قارون غرق ہو گئے اور موسیٰ پلٹ کے اپنے گھر آئے، خدا نے کہا موسیٰ قارون پکارتا رہا اور تم نے ایک مرتبہ بھی اس کی دعا ہم تک نہیں پہنچائی، کہا خدا بندہ تیرا ایسا سرکش نافرمان بندہ، کہا اگر اس وقت بھی مجھے پکار لیتا تو میں اس کو اس مصیبت سے فوراً بچا دیتا. فرعون کو اس لیے نہ بچایا کہ وہ لکھ کے دے چکا ہے کہ ایسے بندے کو دریا میں غرق کرنا چاہیے. قارون اگر اس وقت خدا کو پکار لیتا تو قارون جیسے شخص کی دعا بھی قبول ہو جاتی، فرعون جیسے شخص کی ساری خدائی دعائیں دعاؤں کی وجہ سے چلی. جو دعائیں وہ مانگتا تھا خدا قبول کرتا چلا جاتا. تو ایسا نہیں کہ اگر آپ کی شرائط پوری نہ کر پائے تو آپ کی کہیں کہ اب دعا مانگنا ہی بیکار, میں یہ 20-22 باتوں کی پابند نہیں. جتنا کریں گے اتنی آپ کی دعا کی قبولیت بڑھتی جائے گی. اور اگر یہ ساری باتیں آپ کرنے لگے تو آپ اس منزل پر آئیں گے جو اسلام میں باقاعدہ ایک انسان کا ٹائٹل ہے. ایک ٹائٹل ہے اسلام, جیسے آپ نے سنا کافر, یہ ٹائٹل, مشرک, منافق, مسلمان, مومن, عادل, متقی, ویسے ٹائٹل ہے مستجاب الدعوات. ایسا آدمی کہ جب دعا کرے, جس کے لیے دعا کرے اس کی دعا فوراً قبول. باقاعدہ کہا کہ روایتوں میں آیا کہ ایک منزلت ہوتی ہے جس میں آدمی پہنچ جاتا, مستجاب الدعوات بن جاتا, کہ جس کے لیے دعا کرتا ہے فوراً دعا قبول ہوتی. مجھے بہت ہی مشہور واقعات ہیں بلام باور وغیرہ, وہ مستجاب الدعوات تھا, اس منزل پہ پہنچ گیا تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے. اور تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے زمانے تک ایسے لوگ ملے. آخری آدمی جو ریکارڈ میں آیا ہے وہ 100 سال پہلے حیدرآباد دکن میں شخص تھے کہ جو مستجاب الدعوات تھے. عوام میں نہیں, عوام میں تو ہر ملنگ, ہر ننگا گھومنے والا, ہر گندا سندا رہنے والا, ہر بال بڑھانے والا, وہ بن جاتا ہے مستجاب الدعوات, جس کو علماء مانتے ہیں, جس کو مراجع مانتے ہیں. تو یہ منزلت آ جاتی ہے اگر آدمی یہ ساری باتیں کرے. لیکن اس میں سے اگر کچھ باتیں کرے کچھ نہ کرے تو یہ نہ سمجھے کہ اب دعا بیکار. بہرحال یہ نماز نہیں کہ واجبات نماز میں سے اگر آپ ایک بھی چھوڑیں گے تو آپ کی نماز غلط. دعا یہ ہے کہ جتنی پابندی کریں گے اتنی دعا قبول ہوگی, اتنی جلدی قبول ہوگی. اور جتنی آپ مخالفت کریں گے ہو سکتا ہے کہ 10%, 20%, 50%, 80% دعائیں قبول ہو باقی نہ ہو. اب سنیے روایت میں یہ آیا کہ دعا جس کے بارے میں اللہ نے ایسا وعدہ کیا کہ دعائیں کمیل میں مولا متقیان خدا کو اس کی عزت کا واسطہ دے کے یاد دلاتے ہیں. یہ وعدہ اس وقت ہے جب دعا اس طریقے سے مانگی جائے. کس طریقے سے مانگی جائے؟ یہ نمبر ہے کہ جب انسان دعا مانگے تو ایک دم سے, دیکھیں یہ ارجنٹ مسئلے کی بات نہیں ہو رہی, ایمرجنسی کی بات نہیں, ایک دم سے خدا کی بارگاہ میں بدتمیز آدمی کی طرح جاتے ہی اپنا مسئلہ نہ پیش کرے, اس انداز سے نہ جائے, اس انداز سے بات نہ کرے جیسے آقا غلام سے بات کرتا. بھائی آقا جب غلام کو بلاتا ہے تو خود پوائنٹ بات یہ کام کرو, ہم اس طرح دعا نہ مانگے جیسے آقا بن کے بارگاہ الہی میں پہنچ رہے ہیں, بلکہ پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو. یہ پہلا مرحلہ, یہ دعا کے اندر. اسی لیے آپ معصومین کی تمام دعائیں دیکھ لی, کہا کہ دعا کے اندر پہلا اصول یہ, چاہے وہ مختصر الحمدللہ رب العالمین ہی کیوں نہ, الحمدللہ علی کل نعمت کیوں نہ, مختصر صحیح, مگر آغاز دعا کرو تو خدا کی تعریف سے. دوسری چیز, اور اگر اپنی دعا بہت جلد قبول کروانا تو اب خدا کو پکارو اس کے اس نام سے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے. اسی کو ہمارے یہاں بعض اوقات کہا جاتا ہے اسم اعظم. اچھا اب اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم خدا کا ایک ایسا نام ہے جس پر یہ کائنات اس طرح سے چل رہی, جیسے کمپیوٹر میں جو پروگرام آپ فیڈ کریں اس کے اعتبار سے کمپیوٹر چلتا. ایک ہے نام خدا کا, وہ کسی کو نہیں پتا. کچھ اشارے ملتے ہیں, ایک اشارہ دعائے مشلول ہے. دعائے مشلول کا جو واقعہ ہے اس کے آخر میں پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ اس دعا کی حفاظت کرو, اس دعا کے اندر اسم اعظم. یعنی اسم اعظم ایک نام ہے, وہ اس طرح نہیں بتایا گیا, وہ بہت سارے ناموں کے بیچ میں چھپا کے بتایا گیا. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جوشن کبیر میں ہے اسم اعظم, مگر جوشن کبیر تو بہت لمبی دعا. ایک دعا ہمارے یہاں دعائے مشلول, بہت ہی اہم دعا. اس کا جو واقعہ ہے, چونکہ وہ واقعہ ان تاریخوں کا ہے, اور جو مناسبت آج کی مجلس کی بن گئی تھی آخر, یعنی ہمارے برادر محترم جاوید صاحب اور ڈاکٹر مسعود کے والد کے اصال ثواب کی مجلس, اس وجہ سے بھی یہ واقعہ مختصر سن لیجیے. اور اس میں ایک اصول آ رہا ہے جو آگے چل کے مزید تشریح کے ساتھ آئے گا. ذیلحج کی تاریخیں, یہ آج کون سی تاریخیں چل رہی ہیں؟ ذیلحج کی تاریخیں. آج 4 ذیلحج, 4th, اسی لیے نیکسٹ سٹرڈے 10th ذیلحج ہے, بقرعید, جس میں نماز ہوتی اور ہوگی انشاءاللہ. تفصیل مجلس کے بعد برادر محترم شبیر بھائی کے اعلان میں سنیے گا. یہی ذیلحج کی تاریخیں, مولا متقیان اپنے بیٹے امام حسین کے ساتھ حج پہ آئے ہوئے ہیں. اور بھی بہت سارے افراد خانہ ہوں گے, لیکن چونکہ واقعہ ہی نہیں بات بیٹے سے ریلیٹڈ. اور اس میں ایک ایسا جملہ آ گیا کہ ذرا سا امام حسین کی شان کے خلاف لگتا ہے, لیکن یہ طریقہ ہے اہل بیت اطہار کا ہمیں تیج کرنے کے لیے. اب ذیلحج کی یہی تاریخیں, اور مولا متقیان اور امام حسین خانہ خدا کا حج کرنے کے لیے مکے میں ہیں. خالی مکے ہی میں نہیں، رات کا وقت اور اس وقت یہ دونوں خانہ کعبہ کے صحن میں. آج کل خانہ کعبہ کی زیادہ رونقیں رات کو ہوتی، پہلے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیادہ رونقیں دن کو ہوتی تھی، رات کے وقت لوگ اپنے اپنے گھر سونے جاتے تھے. یہ اس لیے میں نے کہا جو لوگ پچھلے 15-20 سال میں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ ذرا چکرا جائیں گے. تو اس زمانے میں رات کے وقت خانہ کعبہ تقریباً سناٹا ہو جاتا، رات کا وقت، اور آج کل کی طرح لائٹنگ تو ہے نہیں، اندھیرا بھی ہے، کچھ صاف نظر بھی نہیں آ رہا. اور کسی نوجوان کے آواز سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نوجوان، اس طرح سے رونے اور گڑگڑانے کی آواز آ رہی. سید ابن طاووس علیہ الرحمہ جو علامہ حلی کے استاد محترم ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، اس انداز سے رونے کی آواز آ رہی کہ سننے والوں کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. تو خدا کو پکار رہا ہے اما یجیب المضطر کہہ کر، کہ اے وہ ذات جس کا یہ وعدہ ہے کہ میں ہر پریشان حال آدمی کی بات کو سنتا ہوں، اور اے خدا اس وقت خانہ خدا کا مجمع تیری اس بات کا گواہ. یہ جو اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ وہاں دعا قبول ہوتی، وہ یہ کہہ رہا کہ اے خدا اس وقت خانہ کعبہ کا مجمع تیری اس بات کا گواہ، اور تیرے علاوہ اگر تو میری دعا قبول نہ کرے تو پھر اس کائنات میں کون ہے جو میری دعا قبول کرے گا؟ میری دعا قبول کر لے. مولا نے حسین کو بلایا، آقا اور مولا امام مظلوم کو بلایا اور کہا حسین بیٹا جا تلاش کرو یہ کون آدمی اور کس طرح سے اس طرح گلگلا کے کس مسئلے پر خدا کو پکار رہا. امام مظلوم کہتے ہیں میں تلاش میں چلا. آج کے ماحول کو ذہن میں نہ رکھیے کہ جہاں خانہ کعبہ کے صحن میں رات کو اتنی روشنی ہوتی کہ رات اور دن میں فرق نہیں لگتا، نہیں اس وقت کی بات، اندھیرا. باقاعدہ جملہ ہے کہ امام حسین کہتے ہیں مجھے ڈھونڈنا پڑا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، اور آخر میں نے دیکھ لیا کہ رکن اور مقام کے درمیان غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ایک نوجوان کھڑا. رکن کہتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ کارنر جس میں حجر اسود لگا، اور مقام کہتے ہیں مقام ابراہیم کو، یعنی سمجھ لیجئے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کی جگہ، جو جس کو کہا گیا کہ جنت کی چوکھٹ ہے، اس کو پکڑنے والا ایسا ہے جیسے جنت کے دروازے کو پکڑا. تصویروں میں بھی دیکھیں ہر وقت وہاں پہ چمٹے ہوئے آدمی نظر آئیں گے، لیکن پرانے زمانے میں مجمع، دنیا کی آبادی کم، رات کو مجمع اور کم ہوتا، تو ڈھونڈنا پڑا، آخر مل گئے. اور امام حسین کہتے ہیں میں اسے لے کے اپنے بابا کے پاس آئے، میں نے دیکھا اسے چلا نہیں جا رہا، چنانچہ میں اس کو سہارا دے کے اپنے بابا کے پاس آئے، اور میرے باپ نے اس سے کہا کہ اے نوجوان تیرا مسئلہ کیا جو اس انداز سے رات کی تاریکی میں خدا کو پکار رہا ہے کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اور میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، بڑی درد بھری میری کہانی ہے اور اس کے اندر بڑی میری حماقتیں اور نادانیاں بھی شامل ہیں. امام نے کہا مجھے بتا. جو ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے کہ طبیب سے کوئی چیز نہیں چھپانا ہے وہ معصومین کے ان چند جملوں کی وجہ سے. مجھے بتا مسئلہ کیا. وہ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، میں ایک گستاخ اور نافرمان بیٹا تھا، ایسا بیٹا تھا کہ جو اپنے باپ کا احترام نہیں رکھتا تھا، اور بہت دور رہتے تھے ہم لوگ عرب کے صحرا میں. جوانی جب آتی ہے تو آدمی کو دیوانہ بنا دیتی ہے، چنانچہ وہی نتیجہ اور انجام تھا. میرا باپ مجھے روکتا اور ٹوکتا تھا، ہر بات پہ نہیں، جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں یا خدا کی مخالفت کرتا ہوں، مجھے باپ کا یہ روکنا اور ٹوکنا قطعاً پسند نہ آتا کہ ہر وقت میرا باپ میرے پیچھے پڑا. داڑھی کا مسئلہ ہوا، شراب کا مسئلہ ہوا، نماز کا مسئلہ ہوا، کہا کہ ہر وقت میرا باپ سے جھگڑا چلتا رہتا. پھر دوست مجھے ایسے ملے تھے کہ اور زیادہ میں بہکتا چلا گیا. یہاں تک ایک بار مجھے یہ پتا چلا کہ میرے باپ ساری زندگی کی محنت کے بعد کچھ پیسے جمع کر کے ایک برتن میں چھپا کے رکھے. پہلے زمانے میں یہ بینک میں اے ٹی ایم کریڈٹ کارڈ ٹائپ کی چیزیں نہیں تھی، یہی بینک ہوتا، چھپا کے رکھے. چنانچہ میں تجسس میں پڑ گیا، کسی طرح مجھے اس کا پتا چلے، اور جب پتا چلا تو میں نے زمین کھود کے وہ برتن نکالا. باپ کی نگاہ پڑی، وہ دوڑا دوڑا آ گیا اس بڑھاپے، کہا بیٹا یہ میری ساری زندگی کا جمع شدہ سرمایہ، اسے بچا لے، اس کو ہاتھ نہ لگا. میں تو ویسے ہی باپ سے بدتمیزی کرنے کا عادی، جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی کچھ کبھی خدا نہ کرے ایسا ماحول ہو تو آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر چھپائیں گے کہ نہیں چھپائیں گے. ایک مرتبہ کہتا کہ باپ اس سے کہہ رہا بیٹا اسے ہاتھ نہ لگانا، اور میں نے پہلے تو زبان سے باپ کو جواب دیا، اور جب میں نے دیکھا کہ باپ میرے راستے میں کھڑا ہے تو اس طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا کے وہ زمین پہ گر پڑا، اور اس کے پہلو میں اتنی شدید چوٹ لگی کہ اس نے کہا بیٹا تو یوں نہیں مانے گا، میں جاؤں گا اس سال حج پہ خانہ کعبہ، اور فقط اس لیے جاؤں گا کہ تیرے خلاف مجھے بد دعا کرنا. اور جو جوانی میں آدمی کا طریقہ، میں ہنسنے لگا. میں نے کہا بابا ایسی بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کر لیجیے جو آپ کا دل چاہے، اور آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کبھی کریں گے میرے خلاف بد دعا، باپ نے کہا دی. اور اس کے بعد جیسے ہی حج کے قافلے تیار ہوئے باپ چلا، میں نے کہا میں بھی چلوں، ذرا دیکھو تو صحیح میری آپ کی بد دعا سے ہوتا کیا. اب باپ کا مذاق اڑایا جا رہا، سارے راستے میں کہتا رہا بابا بد دعا ضرور کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے آپ اپنی بات سے پلٹ جائیے، میں بھی تو ذرا دیکھوں. یہاں تک کہ دیکھیے واقعہ بہت تفصیلی ہے، میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ سارے موضوعات سمیٹ کے آپ تک پہنچانا. کہتا ہے کہ میں پہنچ گئے اور واقعہ میں نے دیکھا کہ باپ نے خانہ کعبہ کا پردہ وہیں سے تھاما جہاں بھی میں کھڑا ہوں، اور جانے کے بعد بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ پروردگار ایسا گستاخ ایسا نافرمان میرا بیٹا. قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، خبردار والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا. اور یہ وہ بیٹا کبھی مذاق اڑائے کبھی بد زبانی کرے، حتیٰ یہ کہ ایک مرتبہ ہاتھ سے کس نے اٹھا دیا جو آپ نے واقعہ سنا. وہ جیسے ہی باپ نے بد دعا کی، ادھر باپ بد دعا کر کے پلٹا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا آدھا جسم پیرالائز ہو گیا، شل ہو گیا، یہ کام نہیں کرتا. اب میں گھبرائے، اب میں پریشان ہوں، ابھی تک تو مذاق اڑا رہا بابا بابا اپنی بد دعا واپس لے لیجیے، باپ نے کہا ہرگز نہیں. یہاں تک کہ ہم لوگ حج کر کے واپس آئے، سارے راستے اب اس کی حالت بدلی، سارے راستے میں کہتا رہا باپ نہ مانا، سارا سال میں کہتا رہا باپ نہ مانا. یہاں تک کہ ایک اگلا حج گزر گیا، تیسرا حج آیا، جب مسلسل دو سال اس نے میری حالت بھی دیکھی تو اب ذرا سا باپ کا دل نرم پڑا. میں نے کہا بابا یہ بد دعا آپ کی جہاں سے لگی تھی وہیں سے آپ اس کو اتاری. چنانچہ جب تیسرا حج آیا باپ راضی ہو گئے اور ہم لوگ سفر پہ چلے، لیکن آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ وائے بد قسمتی کہ ایک مرتبہ جس اونٹ پر ہم جا رہے اس کے اوپر سے ایک عجیب انداز سے پرندہ اڑتا ہوا نکلا. اونٹ ڈر گیا، گھبرا گیا، اور تیزی کے ساتھ جو دوڑا تو میرا بوڑھا باپ اس اونٹ سے زمین پہ گرا اور اسی وقت صحرا میں تڑپ تڑپ کے مر گیا. مولا باپ کو دفنا کے میں سیدھا یہاں پہ آیا ہوں، جو میری جو مجھے بد دعا دینے والا ہے وہ واپس جا چکا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے میں باپ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤں. یہ اس کا جملہ. آج کل کچھ ایسے افسانے اور ڈرامے اور ناولیں بنائی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ وہاں کا کوئی جملہ نہیں. وہ کہتا مولا اب پورے راستے لوگ میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، الماخوذ میں حقوق ابھی میرا نام لوگوں نے رکھ دیا. دیکھو دیکھو وہ آ رہا ہے جو باپ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوا. ایک تو نقصان مایا اور شماتت ہمسایا، جو مصیبت مجھ پر آئی وہ آئی، ساتھ ساتھ لوگوں کا ہنسی و مزاح، سوائے خدا کے اور کون میری اس وقت حاجت پوری کرے گا. امام مسکرا کے کہتے ہیں سن میں تجھے لکھ کے ایک دعا دیتا ہوں، کیونکہ دعا بہت لمبی تھی. امام نے لکھ کے اور کہا کہ اس دعا کے اندر خدا کا وہ نام ہے جو اس میں اعظم، جا اسے لے جا، اس دعا کو پڑھ. خیر اب یہ کہتا، اب یہ نہیں، امام حسین کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں فجر کی اذانیں ہونے لگی، ہم لوگ واپس آ گئے. اگلی رات تو یہی ذیلحج کی تاریخیں، یہی حج کے قریب کی تاریخیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ شب عرفہ کا یہ واقعہ ہے، اگلے دن کا شب عرفہ جو اس جمعرات کو شب عرفہ آنے والی. خلاصہ یہ کہ اگلی رات ہم لوگ، ہم باپ اور بیٹا دوبارہ خانہ کعبہ کے صحن میں، یہ ایک مرتبہ دیکھا کہ وہی نوجوان آ رہا اور بڑے ہی صحت مند انداز میں، یہ پہلے جو چلنے میں پریشانی، اور آ کے بابا کے قدموں پہ گر پڑا اور قدموں کو بوسا دینے لگا. میرے بابا نے مسکرا کے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بس کچھ نہ پوچھ، آج جب آدھی رات کا وقت آیا، یہ تذکرہ ہو رہا ہے صبح کے قریب، تو میں نے دیکھا کہ صحنِ کعبہ کا کم ہوا ہے مجمع، لوگ چلے گئے، چنانچہ میں یہ دعا لے کر اسی جگہ پہنچا جہاں آج تک دعا مانگ رہا تھا، اور ابھی میں اس دعا کو مکمل کیا کہ پھر اس کو دوبارہ پڑھنا چاہ. ایک مرتبہ میں نے اپنے کانوں سے صحنِ کعبہ میں آواز سنی کہ اے شخص ایک مرتبہ تو نے ایسی دعا پڑھ لی کہ جس کے بعد کوئی بھی حاجت رد نہیں کی جاتی تو دوبارہ اسے کیوں پڑھ رہا. اور ابھی میں حیران کھڑا تھا صحنِ کعبہ میں، کیا آواز میں نے سنی، کیا آواز میں نے سنی ہے. کہا گیا کہ دعا کی ضرورت نہیں ریپیٹ کرنے کی، اس دعا کے بعد تو کوئی حاجت رد ہی نہیں ہوئی. کہ اچانک ایک لمحے کے لیے مجھے غنودگی سی آ گئی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول اس صحنِ کعبہ میں میرے پاس آ رہا اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ کے اس طرح سے میرے جسم پہ مس کر رہا کہ میرا سارا جسم جو پیرالائز تھا خواب میں میں نے دیکھا حرکت کرنے لگا. اور پھر پیغمبر نے کہا احتسب، اس دعا کو یاد کر لے، اس میں اللہ کا اس میں اعظم ہے، اس کے ذریعے جو دعا کی جائے گی ہمیشہ قبول ہوگی. آنکھ کھل، جیسے ہی آنکھ کھل، ایک لمحے کی غنودگی تھی، کوئی گہری نیند نہیں تھی. میں نے دیکھا میرا جسم حرکت کر رہا اور سامنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھا. مولا ابھی ابھی کی بات ہے، اب یہاں پہ جملہ یہ کہ جیسے ہی اس نے جملہ کہا امام حسین نے کہا کہ بابا کیا یہ دعا میں بھی لے سکتا ہوں؟ تو اس وقت باپ نے بیٹے کو تعلیم دی. میں نے کہا نا کہ یہ جملہ ذرا سا عجیب لگ رہا, کیا مولا متقیان کو دعا معلوم ہے اور سرکار سید الشہداء کو نہیں معلوم؟ نہیں, یہ دعا ہم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اور طریقہ. چنانچہ اس آدمی کے ذریعے دعا ہم تک نہیں آئی, دعا اس کو دی گئی تھی, اس نے محفوظ رکھی. ہم تک پھر امام مظلوم کے ذریعے سے دعا آئی, تو میرے مولا نے یہ دعا تعلیم دی اور ایک جملہ وہ کہا جو اس آدمی سے نہیں کہا, کیونکہ اس کا جو پورا پوائنٹ پرابلم تھا سالو کر دیا. کہا حسین بیٹا اس دعا میں اللہ کا وہ نام جو اس میں اعظم کہلاتا, اور ہر مرض کا حل اس دعا کے اندر ہے, ہر پریشانی روزگار کا حل اس دعا کے اندر ہے, اور اگر کبھی کسی علاقے میں انسان کی جان و مال کو خطرہ ہو تو یہ دعا ہے کہ جو اس خطرے کو دور کر دی. یہ یاد رکھیے کہ سوائے موت کے, موت وہ چیز کہ وہ تو ہر گھر میں آنا ہی آنا. مجھے ایک صاحب کتا لے کے گھومتے تھے کہ جہاں پہ کتا ہوتا ہے فرشتہ نہیں آتا, اس لیے میں محفوظ رہوں گا. وہ ان کی جو حماقت یہ دعا کے حوالے سے بھی نہ ہونے پائے. جتنی دعائیں بتائی گئی ہیں, کہا گیا اللہ نے جب یقینی موت لکھ دی تب کا مسئلہ دوسرا, تو اب یہ دعائیں مشروع, کہا گیا اس میں بھی اس میں اعظم. یعنی جو فضائل جوشن کبیر کے بتائے گئے 45 منٹ کی دعا, وہ آپ اس 15 منٹ کی دعا سے حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ اب ذرا سا اور اسے مختصر کر کے سنیے, ہمارے علماء کے درمیان, یہ حدیث کا جملہ نہیں, علماء کے درمیان ایک چیز مشہور ہے. کیا مشہور؟ کہ اللہ کا اسم اعظم تو والدین کی خدمت ہے. یہ بھی ایک مشہور جملہ, اور اسی دعا کے حوالے سے یہ جملہ, جیسے لوگ اسم اعظم تلاش کرتے کہا خدمت والدین اسم اعظم. اگر کہ اس کے پیچھے حدیث, یہ جملہ حدیث نہیں لیکن اس جملے کے پیچھے ایک حدیث. کون سی حدیث؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور فرمان, مشہور فرمان امام کا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ جیسے نبی, موسیٰ کا رتبہ درجہ کم نہیں, 124,000 انبیاء میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں, پیغمبر اسلام ٹاپ آف دا لسٹ, اس کے بعد حضرت ابراہیم, پھر حضرت موسیٰ, صاحب شریعت نبی, اولو العزم نبی, کتاب تورات ان کے اوپر نازل ہوئی, اور نماز عید میں خصوصی تذکرہ ہوتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. مگر اتنے رتبے اور فضیلت کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک دن خدا سے سوال کیا, پروردگارا اتنا بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوس کیسا ہوگا, میرے پڑوس میں کس کو جگہ دی جائے؟ پڑوسی برا ہو پڑوسی اچھا ہو زندگی جہنم بن جاتی ہے, زندگی جنت بن جاتی ہے. کہا کہ اے موسیٰ فلاں شہر کے مرکزی بازار میں جو قصائی ہے وہ تیرا پڑوسی بننے والا. واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ علماء کے ہر جملے کے پیچھے حدیث ہوتی, کیونکہ میں اکثر عادی ہوں اپنے مراجع کے اقوال کو بھی پیش کرنے کا, تو یہ نہ سمجھے کہ تو غیر معصوم کا جملہ, اس کی کیا اہمیت. فلاں شہر کے فلاں بازار کے اندر جو قصائی کی دکان, اچھا قصائی کا پیشہ ایسا پیشہ ہے کہ بہرحال اس میں خرابیاں آ جاتی ہیں, چنانچہ اسلام نے منع بھی کیا کہ اس پیشے سے دور رہو کیونکہ یہ دلوں کو سخت بناتا ہے سنگدل. اور ایک اور حدیث آئی ہے جس میں راوی کہتا, یہ دو الگ الگ حدیث ہیں, کہ امام نے فرمایا خدا جن لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ان میں سنگدل لوگ بھی, لیکن ہر جگہ ایکسیپشنز تو ہوتے ہیں. اب حضرت موسیٰ اس بازار میں پہنچے, خالی ان کا تجسس ہے کہ جو میرا پڑوسی اس کو میں چیک کروں وہ کیسا. صبح سے لے کے شام تک اس کی دکان سے ذرا دور اس طرح دیکھتے رہے کہ وہ نگاہ کے سامنے رہے, کتنا مقدس ہے, کتنا متقی ہے, کتنا پرہیزگار ہے, کتنی دعائیں پڑھتا ہے, کتنی عبادتیں کرتا, بالکل ایک نارمل مومن کی لائف نظر آئی. سمجھے کہ شاید شام کو گھر جا کے کوئی خاص کام کرتا ہو, کیونکہ یہ بھی دعا کے طریقے میں ایک طریقہ, وہ بھی آپ سنیے گا لسٹ, اب جلدی سے واقعہ مکمل کیا جائے. ہو سکتا ہے شام کو گھر جا کے کوئی اسپیشل عمل کرتا ہو. چنانچہ جب وہ دکان بند کر کے باہر نکلا, دریافت کیا کہ بھائی میں اس شہر میں مسافر ہوں, صحیح بھی یہ ان کا شہر نہیں, رہنے کا مسئلہ ہے, کیا تو مجھے اپنے مہمان بنائے؟ پرانے زمانے کی بات, جب میرا مولا رو رہا لوگ گھبرا کے کہتے ہیں یا امیر المومنین آپ رو کیوں رہے, کیا کوئی خاص مصیبت ہے؟ کیا نہیں, میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے مجھ سے ناراض ہو کے اپنی رحمت کو روک لیا. یہ کیسے پتا چلا؟ کہ 3 دن گزر گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا. ایک وہ زمانہ, ایک آج کا زمانہ. خیر اب حضرت موسیٰ نے کہا میں ٹھہرنا چاہتا ہوں, کہ بسم اللہ آئیے میرے گھر, چلے لے کے چلا. اور پھر حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا گھر پہنچا, وہاں بھی بالکل ایک نارمل سی لائف. یعنی جو کنسپٹ ہے کہ اتنے بڑے نبی کا پڑوسی کتنا مقدس و متقی آدمی ہوگا, بالکل ایک عام سا آدمی. ہاں نعوذ باللہ شرابی نہیں ہے, گانے نہیں سن رہا ہے, زنا نہیں کر رہا, لیکن ایک عام سی زندگی. کیا ایسا تو نبی کے غلاموں کے غلام کو ہونا چاہیے, اور اس کو اللہ نے وہاں درجہ دیا. تھوڑی دیر گزری، کچھ باتیں کی، جو نماز کا وقت آیا جلدی جلدی نماز پڑھی، بس نماز بھی کوئی خاص اسپیشل ٹائپ کی نماز نہیں. اس کے بعد دیکھا کہ یہ آدمی اجازت مانگتا ہے کہ آپ مہمان ہیں، ذرا چند لمحوں کی اجازت دے دی، ابھی آتا ہوں. جاؤ تیرا گھر. وہ سامنے گیا کمرے اور ایک چھت سے ایک چادر سے لٹک رہی ہے، جیسے پہلے زمانے میں چھوٹے بچوں کو، جب یہ آج کل کے فرنیچر ورنیچر نہیں تھے جس طرح سے لٹکایا جاتا، اس کو اس نے اتارا. اور اس کے بعد پھر کھانا لے کے وہاں پہنچا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر کھانا اس طرح ڈالنے لگا جیسے کوئی سو رہا ہو، اور پھر ذرا مسکراتا اور ہنستا ہوا آیا. حضرت موسیٰ نے صبح سے لے کے اس وقت پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا. بہت غصے والا نہیں تھا، لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن بہت ہی سیریس ٹائپ کا آدمی، قصائی ایسے ہوتے بھی، اتنے بھی ہو جائے تو غنیمت ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. چنانچہ حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی، کہا کہ اے شخص یہ سارا ماجرا کیا، اس وقت مسکرا کیوں رہا؟ کہا کہ اے مسافر، یہ میری ماں بوڑھی ہو چکی اور فقط اس کی خدمت کی خاطر میں نے شادی بھی نہیں کی. اب دیکھیں سارے اصول آج کل نہیں چلیں گے، لیکن بہرحال ایک منزل آتی کہ جو میں نے اپنے اطراف میں اور خاندان میں مسئلے دیکھے، بہو اور ساتھ کے جھگڑے، میں نے اس کی خدمت کی خاطر شادی بھی نہیں کی. اور ایک کنیز رکھ لی تھی، لیکن ماں نے کہا بیٹا جو مذہب تیری خدمت میں، وہ کسی اور کی خدمت میں نہیں، اس کو بھی میں نے نکال دی. بس صبح سے شام روزگار کے لیے تو جاتا ہوں، واپس آتے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے کھانا دیتا ہوں. کہا لیکن مسکراتا ہوا کیوں آئے؟ کہا اپنی ماں کی بے وقوفی کے لفظ تو اس نے نہیں کہا، احترام مادر تھا، لیکن اپنی ماں کے بھولپنے پر، اپنی ماں کی سادگی پر، اور ہم جیسے بدتمیز کہیں گے کہ اپنی ماں کی بے وقوفی پر. بھائی کیا اس نے بے وقوفی کر لی یا کیا اس نے بھولپنا دکھا دی؟ یہ باپ اور ماں کا رتبہ بھی دیکھیے جو اسال ثواب کے اعتبار سے ذہن میں رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو دعا کا اصول چل رہا، کیوں کہا گیا کہ باپ اور ماں ہی کو اس میں اعظم سمجھو دعا کی قبولیت کے لیے. تو ایک مرتبہ کہا کہ جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں اور واپس آتا ہوں، میری ماں ایک عجیب جملہ کہتی ہے غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت کرے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت موسیٰ نے کہا اس جملے میں کیا عجیب بات ہے؟ کہا نہیں، اس کے بعد والا جملہ. اور کہتی ہے وہ جعلک جلیس موسیٰ فی قبت ہی و درجتی، اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ خدا تمہیں ہمارے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی بنائے، انہی کے درجے میں اور انہی کے قبے میں. دیکھیں تین چار الگ جملے، اسی جنت میں جانا جس میں وہ گئے، مگر جنت میں درجے تو بہت الگ ہے. اچھا اسی درجے میں جانا جس میں وہ گئے، مگر ایک درجے میں بہت سارے مکان بنے. تو یہ بوڑھی عورت، لیکن دعا بھی اس نے کتنی احتیاط کے ساتھ بنائی، فی قبت ہی وہ درجہ تھی، اسی درجے میں ہو جس میں موسیٰ ہے اور اسی قبے میں ہو، یعنی اسی چھت کے نیچے ہو جس چھت کے نیچے حضرت موسیٰ. بھلا کہاں کریم اللہ موسیٰ، کہاں اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے والے موسیٰ، کہاں صاحب شریعت موسیٰ، کہاں جن پہ تورات نازل ہوئے موسیٰ، اور کہاں میں ایک عام سا قصائی اور قصاب کہ جس نے نہ کوئی بڑی خدمت دین کی نہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے اتنے کام آتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا سن، میں تجھے یہ بتا دوں کہ اللہ تیری ماں کی دعا کو بہت پہلے قبول کر چکا ہے، انا موسیٰ کلیم اللہ، اور میں اسی تلاش میں آیا تھا، لیکن مطمئن واپس جا رہا ہوں کہ بالکل صحیح آدمی کو میرے درجے میں رکھا گیا، اس لیے کہ باپ اور ماں کی خدمت کرنے والے کا ایسا ہی رتبہ ہوتا ہے، ایسا ہی درجہ ہوتا ہے. اور یہ خدمت، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہمارے کسی عالم، کسی مرجع، کسی ذاکر، کسی مصنف نے دعا کے موضوع میں کتاب لکھی اور قبولیت دعا کی یہ شرط نہ بتائی ہو کہ جتنی خدمت والدین کرتے جاؤ گے اتنا ہی تمہاری دعا کی طاقت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی جلدی تمہاری دعا قبول ہوگی. پھر وہ جملہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی والدین کا انتہائی نافرمان ملے اور اس کی بھی دعا قبول ہو رہی ہے، تو فرعون کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے. بات ایک آدھ دعا قبول ہونے کی نہیں، بات ہو رہی ہے اصولوں کی. تو دعا کا طریقہ کہا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا اس میں اعظم شامل کر، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ خدمت والدین کے ذریعے. لیکن اگر ہر دعا کے موقع پر دعائیں مشغول پڑھنے کا وقت نہ ہو، ہر دعا کے موقع پر دعائیں جوشن کبیر پڑھنے کا وقت نہ ہوگا بھی نہیں، اور پھر ان دعاؤں کے اندر نعوذ باللہ ایک خرابی بھی، وہ خرابی یہ کہ اتنی لمبی کہ انسان کی توجہ ہٹ سکتی ہے، تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن روز نہیں. تو پھر کہا کہ ایٹ لیسٹ نمبر ایک خدا کی حمد و ثنا کے ذریعے دعا شروع کرو، چاہے وہ صرف اتنا ہو الحمدللہ رب العالمین، چاہے فقط اتنا ہو الحمدللہ علی کل نعمت، چاہے اتنا ہو الحمدللہ علی کل حال، مگر خدا کی تعریف. اس طرح سے بات کرو جیسے غلام آقا سے کرتا، اس طرح بات نہ کرو جیسے آقا غلام کو آرڈر دیتا ہے، بس یہ کام کر دے اور ختم. دوسری بات اللہ کا اسم اعظم. اور اگر اسم اعظم نہ ملے، وقت نہ ہو، ذہن بھٹک رہا ہو، تو کم سے کم 10 مرتبہ دعا کے شروع میں یا اللہ ہوگا، اور 1 بار یا رب کہہ دو، 3 بار یا رب کہہ دے تو کیا کہنا. دیکھیے دعا کر. تیسری چیز کہ دعا کے آغاز میں اللہ کی تعریف کے بعد محمد و آل محمد پہ درود ضرور بھیجا. اس لیے کہ کوئی عمل اور کوئی آواز بارگاہ الہی میں پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اوپر اسٹیمپ نہ لگا ہوا، جب تک کہ اس کی فیس نہ دی گئی، جب تک کہ حج رسالت ادا نہ کیا گیا. اتنی بڑی ہماری نماز، اتنی اہم ہماری نماز، مومن اور منافق کے درمیان فرق نماز، اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز، وہ ساری نماز رک جاتی ہے جب تک کہ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نہ کہیں. اتنی لمبی چوڑی نماز رکی رہتی ہے جب تک کہ درود نہ بھیجا جائے، تو دعا بھی نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اول میں درود نہ ہو. اور چوتھی چیز، آخر میں بھی درود ہونا چاہیے. پھر کہہ دوں کہ وقت نہیں، آدمی کے گھر میں آگ لگی، اس کا جوان بیٹا مارا جا رہا ہے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، تو جس طرح سے چاہے دعا کرے، اس وقت نیت دیکھی جاتی. لیکن جب ذرا موقع ملے، مختصر سے یہ اتنی باتیں جو میں بتا رہا ہوں، بیان کرنے میں 40 منٹ لگے، لیکن اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو یہ آدھے منٹ ایک منٹ کی بات. تو تیسری چیز درود سے آغاز، اور چوتھی چیز درود پہ اختتام، اور پانچویں چیز جیسے آپ نے شروع میں کہا سنا کہ الحمدللہ کہو اور درود، خدا کا نام اور رسول علیہ رسول، آخر میں بھی دو جملے. چوتھا اگر درود ہے تو پانچواں، اور اس کو یاد کر لیجیے گا، یہ بہت اہم ٹکڑا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کا ہر دعا کے اختتام پہ درود اور یہ جملہ ضرور ہونا چاہیے، خاص طور پر رزق کی دعا، لیکن ہر دعا، کیونکہ اس کا وہی ترجمہ تقریباً جو ہم دعائے کمیل کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں، جو اللہ ترجمہ یہ کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب اس کے سمجھانے کے لیے ذرا سا وقت ہوتا میں تفسیر میں جاتا، لیکن اب میں خود دیکھ رہا ہوں کہ گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ جلدی جلدی بات مکمل کرو. لیکن وہی جملہ جو دعائے کمیل کے شروع میں نے کہا، خدا میں دعائیں تو ابھی بہت مانگوں گا، مگر مجھے میری قسمت پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. وہی چیز ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، البتہ سمجھ کے ترجمے کے ساتھ، آپ کا کیا رہیں کہ دعا مانگ رہا ہوں لیکن اے اللہ مجھے پتا نہ میری محنت کام آئے گی، نہ میرا پیسہ کام آئے گا، نہ میری عقل کام آئے گی، جو کچھ ہے وہی ہوگا جو تو آخر میں چاہے گا. یہ پانچویں چیز ہے. چھٹی چیز جو دعا کو بہت جلد قبول کراتی ہے، طریقہ دعا میں آتا، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے نماز کے طریقے میں رکوع اور سجود آتے ہیں، چھٹی ساتویں اور آٹھویں تین باتیں ذرا سی ایک دوسرے سے ربط رکھتی. وہ یہ کہ جب دعا مانگو تو اللہ سے کوئی کسی قسم کا کوئی پزل یا کوئی کراس ورڈ یا کوئی معاملے بازی نہ کرو. کیا مطلب اس کا؟ اپنی حاجت ضرور ذہن میں لاؤ یا زبان پہ لاؤ کہ کیا خیر ہے. یہ نہیں کہ خدا میری ایک حاجت ہے، تو تو بہتر ہے جانتا ہے، اس کو قبول کر دے. ہے کیا حاجت یہ بتاؤ، یہ تم کو اپنی زبان پہ لانا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ایسا لگ رہا کہ معصومین کے زمانے میں اس مزاج کے بہت لوگ جو اپنی حاجت زبان پہ نہیں لانا چاہتے، اس میں بھی بعض اوقات شرم آ جاتی، حیا آتی ہے، کبھی ایروگینس آ جاتا کہ کیا لوگوں کے سامنے کہیں کہ ہمیں رزق چاہیے یا فلاں چیز چاہیے. کہا کہ نہیں، اللہ جانتا، لیکن اللہ تمہاری زبان سے بھی سننا چاہتا ہے کہ کیا ہے کیا حاجت، وہ ضرور لانا، ورنہ دعا قبول نہیں. اور ساتویں بات اس سے ریلیٹڈ، وہ یقیناً جو شرم و حیا آدمی کے پاس ہے اس کا ایک رتبہ، کہا دعا جتنا ہو سکے چپکے سے مانگو. ضرورت نہیں ہے کہ پنجتن سینٹر کو، جس کی چھت ویسے ہی ذرا کمزور ہے، آپ اس کو ہلا کے رکھ دیں، دعا چپکے سے مانگو. ٹھیک ہے، دعا ساری پڑھ رہے، لیکن اگر دل ہی دل کے اندر ہو، اس طرح کی زبان اس طرح ہلے جیسے زہرین کی نماز، یہ بہت اہم چیز، دعا چپکے سے مانگو. آٹھویں چیز، لیکن کوشش یہ کرو کہ دعا کے اندر اجتماع مل جائے. یعنی 40 آدمی اگر آ جائیں دعا میں تو کیا کہنا اس دعا کی قبولیت. بعض علماء اس لفظ 40 کو سن کر، جو آٹھویں امام نے بتایا تھا، اتنے زیادہ اس کے اندر محتاط ہو گئے کہ کہا کہ 40 کا عدد امام نے کہا، 40 مومن مل کے دعا مانگے. تو اگر 40 نہ ہو 10 ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس دعا کو 4 بار ریپیٹ کیا جائے، اور اگر 8 ہو تو اس دعا کو 5 بار. یہ سیریس نظریہ ہے ہمارے بہت سے علماء کو، کیونکہ 40 کی عدد پہ امام نے اتنا زور دیا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40 سمجھانے کے لیے کہا ہو، مقصد یہ ہو کہ دعا اجتماع میں مانگی جائے. جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی کہ جو آئے کمیلے گھر میں پڑھ لیں گے. ہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن پہنچ بھی پاتے کہتے ہم کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ ہم اکیلے جا کے کمرے کے اندر بیٹھ کے دعا کمیل پڑھ. اکیلے کمرے میں کرنے کے اور کام اسلام نے بتائے ہیں, لیکن دعا کے لیے بہتر یہ کہ آدمی مجمع عام میں آئے, چاہے اس میں زور سے دعا نہ پڑھ, دعا پڑھنے والا ایک, باقی دعا آہستہ آہستہ اس کو ریپیٹ کرنے والے ہیں. بلکہ امام نے یہاں تک فرما دیا آٹھویں مسئلے, آٹھواں یہ تین چیزیں ایک ساتھ آئیں تھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, پانچواں پوائنٹ چھٹا اپنی حاجت ضرور پیش کرو, نمبر سات یہ کہ اپنی دعا جب بھی مانگو چپکے سے مانگو, لیکن نمبر آٹھ اجتماع میں مانگو لوگوں کے ساتھ. کہاں کہ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے کہ تم دعا کو آہستہ آہستہ ریپیٹ کر رہے ہو ایک آدمی کے ساتھ, تو اگر خالی آمین کہہ لو تو پوری کی پوری دعا جو ہے وہ سب تمہارے حق میں لکھی جائے گی. مثلا ایک نے دعا کمیل پوری پڑھی, آپ نے سنی اور آمین کہہ دیے, اور یہیں پہ ہمارے سامنے یہ جملہ کہ جب پانچواں امام کو کوئی پریشانی ہوتی تو ایک مرتبہ امام اس طرح دعا نہیں مانگتے, سارے گھر والوں کو جمع کرتے اور سب گھر والوں سے کہتے تھے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, تم کم سے کم میری دعا کے بعد تو آمین کہہ دینا. گھر والوں سے آمین کہلواتے تھے, یہ دعا کا خاص طریقہ میرے پانچواں امام نے رکھا. تو دعا چپکے سے مانگو اس کی اسلامی اجازت ہی نہیں دیتا, بہتر سمجھتا, لیکن اجتماع میں مانگو. اجتماع میں اگر سب پڑھ رہے ہو تب بھی ٹھیک ہے, سب سن رہے ہوں فقط آمین کہہ دیں آخر میں یا درمیان میں جہاں جہاں موقع ملے, تب بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ دعا کے اندر شریک ہو رہے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے آج کل کچھ اعتراضات اور اشکالات پھیلائے جا رہے ہیں. اس کے بعد نویں چیز آتی کہ دعا کے اندر کوئی حرام چیز طلب نہ کرنا, خاص طور پر قطع رحمی کی کوئی دعا نہ ہونے پر. اب اس کی تفصیل پورا ایک ٹاپک ہے, انشاءاللہ آئندہ سالوں میں قطع رحمی بھی ایک ٹاپک بنے گی. کوئی حرام چیز کی دعا نہ ہو. ابھی میں ابھی جب پاکستان گیا تھا, ایک بہت مشہور شخصیت ہے کراچی کی, محمد لطف اللہ خان, جنوبی ہندوستان سے ان کا تعلق ہے کیونکہ میرے سامنے تقریباً پہلی سو پوری جنوبی ہندوستان کی کراچی کے اندر مقیم ہے, اور ان کے بعد رشتے دار تہران میں بہت مشہور. ان کی ایک کتاب کسی صاحب نے مجھے دے دی کہ مولانا ذرا اس کو پڑھ لیں. وہ یورپ کا سفر نامہ لکھ رہے تھے, اس میں وہ لندن کا سفر نامہ لکھتے ہیں 1954 کا, ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں, تین چار جملے ہیں زیادہ نہیں. کہتے جب پہلے سفر میں لندن گیا تو باقی ساری چیزیں دیکھی, ایک چیز سے میں محروم رہا, اور اتنا میرا دل کوڑا, اتنا میرا دل رویا, میں گل گڑا کے خدا سے فریاد کر رہا تھا, پروردگارا یہ تو نے مجھے کس چیز سے محروم کیا. لیکن الحمدللہ خدا نے میری دعا ایسے قبول کی کہ اس کے بعد میں 30 مرتبہ لندن گیا, اور 30 مرتبہ پروردگار نے مجھے یہ نعمت عطا کی. اور معلوم ہے اس جملے کا اختتام کس چیز میں کرتے, کہتے ہیں پروردگار نے الحمدللہ 30 مرتبہ یہ نعمت مجھے عطا کی, اور میں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤں گا. سورہ رحمان کی آیت کو کوٹ کر دیا, اور کیا تھا, وکٹورین البرٹ ہال لندن میں بہت مشہور حال, وہاں سالانہ ایک میوزک کنسرٹ ہوتا, کہا باقی سب کو اٹینڈ کر لیا, اس کو میں اس سال 54 میں اٹینڈ نہ کر سکا, اتنا رویا کہ خدا بندہ تو نے کس چیز سے محروم کیا. اور اس کے بعد 30 مرتبہ لندن گیا, ہر بار پروردگار نے مجھے اس کے اندر شرکت کا موقع دیا, ہر بار خدا نے میری دعا قبول کی, اور میں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹ جاؤں گا. یہ ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں جو 1999 میں کتاب چھپی ایک مومن نے ابھی مجھے دی. سورہ رحمان کا اس سے بڑا کوئی مذاق ہوگا, یہ میوزک کنسرٹ میں شرکت کا موقع مل رہا تو کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کی, اور سمجھدار آدمی, لیکن نا سمجھ لوگ کرے. اسی ٹرپ کے اندر یہ دو بڑے عجیب واقعات پیش ہوئے. دوسرا واقعہ, چلے ہم نے کہا وہ تو کوئی جاہل آدمی ہوگا, کیا واقعہ تھا, اب میں شہر بھول گیا, یہ لاہور کا واقعہ تھا یا حیدرآباد کا, کراچی سندھ والا حیدرآباد, انڈیا والا حیدرآباد نہیں, اس کا واقعہ تھا. کیا واقعہ تھا, بڑا عجیب واقعہ تھا. میں عید کے دن کراچی پہنچا تھا, عید کے نیکسٹ ڈے کراچی کے اخبارات کی چھٹی تھی, نیکسٹ ڈے جو اخبار آیا تو یہ تھا کہ یا لاہور یا حیدرآباد سے کا شراب پینے سے 7 یا 8 نوجوان مر گئے. ٹھیک ہے, مر جا ہمارا کہہ جاتا ہے, لیکن جو اس کے اندر تفصیل تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ نوجوان تھے جنہیں اس سال اعتکاف کرنے کا موقع ملا تھا, تو اعتکاف کے شکرانے کی خوشی میں انہوں نے شراب کی پارٹی کا اہتمام کیا, اور اس کے اندر آ گئی کوئی کچی یا زہریلی شراب. اعتکاف اسلام کی ایک بہت بڑی عبادت, کہ 3 دن ساری دنیا سے کٹ کر مسجد میں رہو, مسجد سے نکل کے گھر نہیں جانا, 3 دن روزہ رکھو, 3 دن مسجد میں رہو. یہ اعتکاف ان کو پروردگار نے موقع دیا, اتنا خوش ہوئے کہ اللہ کے شکرانے میں وہ شراب پارٹی کی, کہ جس کے نتیجے میں شراب پی کر وہ اعتکاف کرنے والا بھی مرا, اپنے ساتھ 6 اور کو لے کے گیا. اور یہ شکرانہ کس چیز کا ہے؟ شرافیہ بھی کی باتیں ہو رہی ہیں. آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے اخبارات میں ایسی ہیڈنگ لگتی کہ کراچی میں زہریلی شراب پی کے 5 نوجوان شہید ہوں گے, یہ لفظ شہید آتا تھا. ہم نے کہا چلے وہ ماحول اتنا زیادہ اویئرنیس کا نہیں تھا. یہ آج کی بات, یہ اسی دسمبر اور جنوری کے مہینے میں پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ ایک مومن کہہ رہے ہیں کہ خدا, مومن تو نہیں ان کے اپنے سالو بھائی بہت زبردست قسم کے مومن ہیں اور واقعاً مومن بعمل جسے کہتے ہیں, لیکن خیر جن کی بات ہو رہی. ایک مسلمان فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس میوزک کنسرٹ سے محروم کیا تو میں گڑ گڑا کے رویا کہ خدا بندہ میری اتنی دعائیں تو نے قبول کی, یہ قبول کیوں نہ کی. اور ایسی قبول ہوئی کہ 30 سال سے مجھے موقع مل رہا ہے اس میں جانے کا, اور میں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤں گا. نئی چیز کہ دعا کوئی حرام نہ ہو. اب جیسے یہ واقعات آپ نے سنے, آپ کو اس کے اندر مذاق کا پہلو نظر آئے. بہت ساری دعائیں ہم اور آپ بھی ایسی مانگ لیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں شریعت کی مکمل معلومات نہیں وہ سریعن حرام بن جاتی ہیں, لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں. 5:05 ہیں, یہ گھڑی 5 منٹ فاسٹ سائز کا خیال رکھیے گا. تو مجھے بات کو ذرا جلدی مکمل کرنا. اور کہا کہ دسویں چیز بہت اہم, یہ بھی اپنی جگہ بہت اہم. یا اکثر ایک لوگ ایک سوال کرتے رہتے ہیں, اس کا جواب جو میں ان کو دیتا ہوں وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. سوال لوگ کرتے ہیں کہ مولانا یہ دعائیں جوشن کبیر یا دعائیں کمیل بہت لمبی لمبی دعائیں, ان کے ترجمے ہم کو یاد نہیں. تو اصل دعا پڑھنا بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھنا بہتر ہے؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا. تو بہرحال دعا کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ پوری رہے. اسی حوالے سے 2 ہفتے پہلے نوے امام کا ایک واقعہ آیا تھا, جن کی شہادت کی مجلس آ گئے, واقعہ پہلے آ چکا کہ توجہ کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں. اگر آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں, تو عموماً جو نان عربک اوریجن کے لوگ وہ عربی دعائیں پڑھتے ہیں تو ذہن میں رہتے ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. اس اعتبار سے ترجمہ پڑھنا وہ بہت اہم, لیکن جو الفاظ امامت ہیں ان کی بھی اپنی اہمیت. چنانچہ خاص طور پر یہ 10واں نقطہ آ گیا. نویں چیز, حرام کی دعا نہ مانگو, طریقہ دعا. اور 10ویں اور آخری چیز وہ یہ کہ دعا کے الفاظ بھی صحیح. کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ دعا تم ایسے بنا دو کہ تمہیں بہت اچھے لگے, لیکن یہ پروردگار کی اس میں توہین ہو رہی یا تمہاری معرفت کی کمی ظاہر ہو رہی. بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو عزت دینے جاتا, وہ اپنے اعتبار سے عزت دے رہا, مگر یہ کہ گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی عزت دینے کے اندر. جیسے مرحوم مولانا زیدی صاحب قبلہ, جو میرے روحانی استاد ہیں, اکثر یہ واقعہ سناتے تھے کہ کوئی شخص گئے کسی اپنے پیر کے پاس. اب پیر و مرید کو سمجھانے کا موقع نہیں. کہا میرے گھر میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں, آپ کوئی تعویذ دے دی. تعویذ تو دے دیا, لیکن پیر صاحب کو پتا تھا کہ میں کیسا پیر ہوں. بھائی جو شروع تقریر میں فرعون کی بات آئی, تو اب اپنی پیری بھی بچانا ہے اور اس کے گھر میں چوری بھی نہ ہونے پائے, تعویذ دے دی. کہا لیکن بہرحال خیال کرنا کہ اللہ نے دعا تعویذ کے ساتھ وسائل کا حکم دیا ہے, تو کوئی کتا بھی پال لو تاکہ چور نہ آنے پائے. اب وہ مرید نے جواب دیا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا, میرے تو پیر بھی آپ, میرے تو کتے بھی آپ, جو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ بڑی عزت بڑا احترام دینے جا رہا کہ آپ ہی میرے پیر ہیں, آپ ہی میرے کتے ہیں, لیکن کبھی ایسی حماقتیں اور غلطیاں ہم سے اور آپ سے بھی ہو جاتی ہیں الفاظ دعا کے سلیکشن. اور یہ جملہ بہت اہم آیا کہ بارگاہ الہی میں جب جاؤ تو الفاظ بھی اس کے صحیح ہونے چاہیے. اب جیسے دعا کمیل کے ترجمے میں اکثر رک کے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اے خدا میں جہنم میں اگر ڈالا گیا تب بھی تجھے پکاروں گا, لیکن فوراً اگلا جملہ اگر وہاں مجھے بولنے کی اجازت دی گئی. اس لیے کہ پہلے جملے کا مفہوم تو یہ تھا کہ آدمی سمجھ رہا کہ میں جہنم کے اندر بھی بول پاؤں گا, کہ نہیں اگر خدا نہیں جا سکتی, اگر خدا جہنم میں ہماری زبان ہی بند کر دے, منہ میں لگام ڈال دے, تو یہ والی منزلت کے الفاظ ایسے ہوں کہ کہیں پروردگار کی منزلت میں کمی نہ آنے پر. ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھ لو. کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ نقطہ آئے گا اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ خدا بندہ اگر تو جہنم میں بھی بھیج وہاں بھی ہم تجھے پکاریں گے. کتنے لوگوں کے ذہن میں جملہ آئے گا کہ اس جملے کے ساتھ ساتھ ذرا تکبر جھلک رہا, اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھنے کا جذبہ جھلک رہا, چاہے نیت ہماری نہ ہو, ہم تو بالکل ان گڈ فیتھ خدا ہی پہ معاملہ چھوڑیں, لیکن الفاظ کا یہ 10ویں چیز. اسی وجہ سے جہاں تک ہو سکے آپ معصوم ہی کی دعا پڑھیں تو اچھا, جہاں تک ہو سکے معصوم ہی کے الفاظ ہوں تاکہ یہ الفاظ کا مسئلہ ہی ختم. جناب فضا نے 40 سال تک کوئی کلام نہ کیا, ان سے جو سوال کیا جائے وہ جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی, اور انہی سے پوچھا گیا اس کا ریزن کیا, تو انہوں نے قرآن ہی کے ذریعے ریزن بتایا. وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, قرآن کے ذریعے جواب دیا کہ میں قرآن کیوں پڑھتی ہوں. ترجمہ یہی تو ہے کہ تمہارے ہر جملے کو لکھنے والے کرامن کاتب ہیں, تو کہا میں اپنا جملہ کہتی نہیں ہوں, جو کہتی ہوں اللہ کا جملہ کہتی ہوں. کہ اب لکھے گا فرشتہ تو کیا لکھے گا, جرامن کہا کہ بہن اگر تحریر کریں گے تو کیا تحریر کریں گے، خدا قیامت پہ پکڑے گا تو کس بات پہ پکڑے گا، خدا بندہ ہم نے خود سے تو کچھ کہا ہی نہیں، جو تھا تیرا ہی کلام تھا جو تیرے سامنے پیش کر دیا۔ یہ چیز دعا کے حوالے سے کہ الفاظ دعا ہم اور آپ کتنی ہی احتیاط کریں اکثر غلطی کر جاتے ہیں، تعریف کرنے جاتے ہیں اس طرح کی توہین ہو جاتی ہے، خدا کی عظمت بیان کرنے جاتے ہیں یا خدا سے اپنا رشتہ کہ اے خدا میں جہنم میں بھی تجھے کو پکاروں گا، جیسے بچہ مار کھا کے بھی ماں کی طرف دوڑتا، لیکن یہ والا پہلو ذہن سے نکل جاتا کہ اس میں یہ پہلو جھلک رہا ہے کہ جہنم میں بھی ہم اپنا اختیار چلائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو بات مجھے کہنا تھی اب وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑنا پڑ رہی، وہ یہ کہ یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو دعا کے طریقے میں، اس کے علاوہ ہمیں 12 چیزیں وہ بتائی گئیں جو دعا سے پہلے یا دعا کے بعد یا دعا کی حالت۔ اچھا اس میں سے بہت جلدی جلدی اس کو مکمل کر دوں۔ نمبر 1، جہاں تک ہو سکے جسم اور لباس کو پاک کر کے دعا مانگنی جائے، مجبوری کے بعد دوسری پاکی دونوں انداز کی ہو، ظاہری بھی ہو کوئی نجاست نہ ہو، باطنی بھی ہو پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ نہ ہو۔ چنانچہ دعا سے پہلے بہترین چیز یہ کہ آدمی توبہ کرے، اور یہ 3 چیزیں جو تھی یہ طریقے دعا میں تھی جو رہ گئے، بیان نہیں کروں کہ جب بھی دعا کرو حمد و ثنا یا اللہ 10 مرتبہ، درود سے آغاز، درود پہ اختتام، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی قرآنی آیت کی تکرار، اور الفاظ دعا غیر مناسب نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ معصوم کے الفاظ سے مدد لو، اور کوئی حرام چیز کی دعا نہ ہو۔ اس کے بعد 3 چیزیں اسی میں اور بڑھا لیں گے، وہ یہ کہ جب بھی دعا کرو پہلے استغفار کرو، اس لیے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، بہت سے گناہ دعا کو روک لیتے ہیں، ہر گناہ کی توبہ کر لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی دعا کرو تو کوشش یہ کرو کہ پہلے دوسرے مومنوں کے لیے دعا کرو، اس کے بعد اپنا مسئلہ پیش کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ جب بھی دعا کرو تو کمپلیننگ نیچر والی دعا نہ ہو، اس لیے پہلے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرو اس کی نعمتیں یاد کر کے، روٹین والا شکرن للہ نہیں، ذہن میں کچھ نعمتیں لاؤ کہ اس نے کتنا کچھ دیا، پھر اس کے سامنے حاجت پیش کرو تاکہ پتا چلے کہ یہ آدمی قدر کرتا ہے جو کچھ آج تک اس کو ملا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب کبھی آپ کے پاس آئیں گے مانگتے ہی بھی آئیں گے، جب کبھی آپ کے سامنے آئیں گے ہاتھی بھرائیں گے، کبھی یہ نہیں مانیں گے کہ آپ نے کچھ کیا ان کے ساتھ، ویسا ہمارا مزاج نہ ہو۔ تو یہ 3 نقطے اور بڑھا لیجئے دعا کے طریقے میں، کہ استغفار کرو پھر دعا کرو، اور شکر نعمت کرو اور کچھ نعمتیں یاد کر کے، واقعا میوزک کنسرٹ والی نعمتیں نہیں، جو اللہ نے واقعا نعمتیں دی ان کو یاد کر کے شکرن للہ کو۔ اور آخری چیز یہ کہ اپنے سے پہلے یہ دیکھو کہ ایسا ہی پرابلم اور کس کا ہے، پہلے اس کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا۔ اور ادھر آئیے کہ دعا کے علاوہ یعنی دعا کے طریقے سے پہلے اور بعد کی چیزیں، جسم و لباس پاک ظاہری نجاستوں سے بھی اور باطنی یعنی پیٹ کے حرام سے بھی، اس لیے بہتر یہ خاص طور پر اگر کوئی بہت اہم دعا کہ روزہ رکھ کے دعا کرو، روزے سے ایک تو ویسے ہی آدمی کا رتبہ بلند ہوتا ہے، دعا جلد قبول، پیٹ کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، جو حرام ہے اس سے پیٹ خالی ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دعا جلدی قبول۔ نمبر 2، خوشبو لگاؤ پھر دعا مانگو، البتہ سب نارمل دنوں کی بات ہو رہی، جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جہاں وقت نہ ہو یا محل نہ ہو وہ الگ بات۔ نمبر 3، جب دعا کرو تو کوشش کرو کہ پہلے صدقہ دو اور پھر دعا کرو، یعنی اپنی طرف سے ایک سمبل، ایک لینگویج، کیا ہے خدا ہم نے جو ہماری حیثیت ہے دوسروں کو دیا پھر تجھ سے مانگ رہے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم بھی دوسروں کو دینے کے عادی ہو کہ نہیں ہو، پھر اس سے جا کے مانگو۔ 4 چیز، کوشش کرو کہ دعا کرتے وقت گریا آ جائے، چاہے لوگوں کے سامنے نہ رو سکو لیکن واقعا دل بھرا ہوا، بھرا ہوا دل جسے کہتے ہیں، جیسے آدمی کے کسی قریبی رشتے دار کا انتقال ہو وہ ہر ایک کے سامنے روئے گا نہیں لیکن بھرا ہوا دل۔ اسحاق ابن عمار کتنے عظیم راوی کہتے ہیں کہ میں نے 6 امام سے کہا مولا کیا کروں، کوشش بہت کرتا ہوں دعا کے وقت، یعنی یہ حدیث بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جتنی باتیں سب حدیثیں ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر کر رہا تھا۔ اسحاق ابن عمار مثلاً گریے کے مسئلے میں کہتے ہیں، فرزند رسول میں بہت کوشش کرتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، دعا ہوتی ہے چاہے دعائے کمیل ہو چاہے مختصر دعا، رونا نہیں آتا، لیکن اگر میں اس موقع پہ اپنے کسی ایسے رشتے دار کو یاد کر لوں جس کا حال میں انتقال ہوا تو میرا دل بھر آتا، تو کیا کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا بالکل، اگر عام حالت پہ رونا نہیں آتا دعا کے موقع پہ تو چلو اس طرح سے اپنے آپ کو رو لاؤ کہ پہلے اپنے ایسے رشتے دار کو یاد کرو جس کی موت سے واقعا تمہارا دل بھر رہا، واقعا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں دل رو رہا، اور اس کے بعد پھر اس کو خدا کی طرف پھیر کے اپنی حاجت پیش کرو۔ اور اسی لیے ہمارے پاس ایک ایسا غم باپ کو آدمی بھول جاتا ہے، بھائی کو بھول جاتا ہے، اولاد تک کو بھول جاتا ہے، مگر ایک ایسا قوم ہے جو سدا بہار ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی لیے دعا کے موقع پہ اگر مصائب پہلے بیان ہو جائیں یا ساتھ میں مصائب بیان، واقعاً آدمی کا دل بھرا اس کے بعد دعا مانگے، یہ پانچویں اصول پہ عمل ہو رہا. امام فرماتے ہیں اور دعا کرتے وقت ہاتھ پھیلا کے دعا کرو تو کیا کہنا اس دعا کی قبولیت کی جلدی. بغیر ہاتھ پھیلائے بھی دعا ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ پھیلا کے دعا کرو. لیکن ہاتھ کیسے پھیلائے گا؟ کہا کہ اگر اللہ سے کوئی حاجت طلب کر رہے ہو تو ہتھیڑیوں کو آسمان کی طرف، ہاتھوں کو چہرے کے سامنے، اور اگر کسی دشمن سے بچنے کی بات ہے تو اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر بلند کر کے دعا کرو. باقاعدہ ہاتھوں کی پوزیشننگ بھی بتائی گئی کہ باقی عام حاجتیں کہ اللہ سے کچھ چاہیے، چہرہ اس کے سامنے، ہاتھ اس طرح پھیلے ہو جس طرح سے کوئی چیز ملنے والی ہے، ٹپکنے والی ہے اور آپ نے ہاتھ بڑھا دیے. لیکن اگر دشمن سے بچاؤ کا مسئلہ یا اس قسم کی کسی اور خرابی تو کہا اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر بلند کرو. امام فرماتے ہیں اسی طرح دعا مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو دعا منہ پہ پھیر لو، دعا جلدی قبول ہوگی، اور اگر منہ کے ساتھ سینے پر پھیر لو تو اور جلدی قبول ہوگی. یہ ساری چیزیں جزے دعا نہیں، اس کے بغیر دعا ہو سکتی ہے، لیکن اس سے دعا جلدی قبول ہو رہی. منہ پہ پھیر لو جلدی قبول، منہ کے ساتھ سر اور سینے پہ پھیر لو اور زیادہ جلدی یہ دعا قبول ہوگی. اور اگر ہاتھوں میں عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی اور ایسے ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند ہیں، وہ دعا بھی پروردگار بہت جلد قبول کرنے والا. یہ سب دعا کے وہ آداب کہ جو کچھ پہلے آ چکے ہیں، اس لیے میں اب اس کو مختصر کر رہا ہوں. جب دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اگر نہیں دے گا تو میرے لیے اس کے اندر بہتری. کبھی بھی شک کے عالم میں دعا مانگنا، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنا. اور پھر اب یہ بات کو سمیٹ کے اختتامی منزل پہ لانا، اس لیے میں کچھ پرانی وعدہ شدہ چیزیں چھوڑ رہا. ایک وعدہ میرا آپ سے یہ تھا کہ دعا کی آخری تقریر یہ ہوگی کہ معصومین کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی لیکن بہت اہم دعا، صحت، روزگار، وہ سب انشاءاللہ بعد میں آئیں. بس ابھی آخری چیز سن لیجیے اور اسی پر مصائب کا آغاز. مگر اتنی باتیں سننے کے بعد، مگر بعض دعا اپنے ساتھ شرائط ذرا مشکل رکھتی ہیں. یہ تو ہوئی ہر دعا کی شرائط. خوشبو لگاؤ، جسم و لباس کو پاک کرو، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگو، دعا کے بعد ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر لو، صدقہ دے کے دعا مانگو، گریا کرتے ہوئے دعا مانگو. لیکن کچھ اہم دعائیں ایسی ہیں جس کی شرائط اس کے علاوہ، اور اگر آدمی وہ شرائط پوری کر دے تو یاد رکھیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ موت بھی اس دعا سے ٹل سکتی. ایک دعا ایسی جس کا نام ہے حرز جواد. یہ جو اب تک باتیں سنی آپ نے، یہ ہر دعا کے بارے میں، اب آئیے اسپیشل دعا. یہاں پہ آج بات ختم ہے انشاءاللہ. ایک آدھ تقریر جس کا الگ سے عنوان ہوگا، معصومین کی بتائی ہوئی اہم دعائیں، اس کے اندر باقی باتیں آئیں گی، آج صرف ایک دعا. اور یہ دعا کیا؟ یہ دعا ہے ہمارے نویں امام کے حوالے سے، یہ دعا ہے ان کی بیوی کے حوالے سے لعنت اللہ علیہا، اور یہ دعا ہے ان کے خسر مامون کے حوالے سے، اور یہ دعا کی راویہ ہیں جناب حکیمہ خاتون. ذرا سا رب نو امام کی شہادت کے مصائب کا مل رہا، بس ہم آخری منزل پہ آ گئے. جناب حکیمہ خاتون کیسی باعظمت خاتون ہے، خاندان اہل بیت جناب زینب کبریٰ کے بعد ان خاتون کی منزلت بہت عظیم بتائی گئی. جناب زینب اور ان کا نام کس بیک گراؤنڈ میں ساتھ لیا گیا؟ اس بیک گراؤنڈ کہ میدان کربلا میں امام مظلوم وقت آخر چوتھے امام کے حوالے سے کچھ تبرکات اور وصیتیں جناب زینب کو دیں، انہیں امینہ بنایا تھا، امین بنایا تھا کہ میرے بعد یہ اسرار امامت، یہ امامت کی باتیں ہیں، یہ میرے بیٹے تک پہنچا دینا، کیونکہ اس وقت چوتھا امام غشی کے عالم میں تھا. دسویں گیارہویں امام نے اپنی شہادت کے موقع پر اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو بلائے اور انہیں کچھ امامت کے راز دی، کہا چونکہ میرا بیٹا اس وقت مردہ غیبت میں، اسے آپ اپنے پاس رکھیے، اور پھر مناسب موقع پر میرے بیٹے کو یہ چیزیں جیسے امین منتقل کرتا ہے ٹرانسفر کیجیے. ہمارے زمانے کے امام کا تذکرہ ہو رہا. تو جناب زینب کبریٰ امامت کے رازوں کی امین بنی تھی کربلا، اور جناب حکیمہ خاتون امام زمانہ کے لیے امین بنی تھی سامرہ شہر، یہ حکیمہ خاتون، بہت عظیم ان کا رتبہ. 15 شعبان کو انہیں کی روایت آپ سنتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کے گھر گئی تھی، اس نے روک لیا، کہا کہ آج میرے یہاں بیٹا ہونے والا. تو یہ اصل میں 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوپھی، 12ویں امام کی دادی، حکیمہ خاتون. جناب زینب سے ان کا موازنہ کیا جاتا. یہ حکیمہ خاتون کہتی کہ بابا کی شہادت کے بعد میں پرسہ دینے کے لیے اپنی سوتیلی ماں کے پاس بھی گئی. ہمارے 9ویں امام کی 2 شادیاں ہوئی تھی، پہلی مامون کی بیٹی سے ہوئی تھی اور دوسری ایک دوسرے خاتون سے ہوئی تھی، جن سے پھر 10ویں امام اور حکیمہ خاتون اور دیگر اولادیں پیدا ہوں. اب جب 9ویں امام شہید ہو گئے تو بہرحال ام الفضل جو مامون کی بیٹی، وہ بھی تو ان کی بیواؤں میں لکھی گئی. فرماتی ہیں حکیمہ خاتون میں گئی اپنی سوتیلی ماں کے پاس، میں نے دیکھا کہ میری سوتیلی ماں غم کم کر رہی ہیں اور پشیمانی پچھتاوا بہت زیادہ ظاہر کر رہی ہیں. اگرچہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، سوتیلی ماں واقعا سوتیلی ماں بن کے آئی تھی اس گھر میں، مگر بہرحال ایک رتبہ تو ہے، یعنی باپ کی بیوہ تو ہے، فرصہ دے نہیں. دیکھا وہ غم پہ مسائب پہ کم رو رہی ہیں، یہ زیادہ کہہ رہی ہائے میں نے کیا کر دیا، ہائے میں نے کیا کر دیا. میں نے پوچھا کہ مادر گرامی آپ کی کیفیت کیسی ہے؟ کہا اب مجھے اندازہ ہو رہا کہ ساری زندگی کس طرح میں اپنے شوہر کی مخالف رہی، کس طرح میں اپنے شوہر کی دشمن رہی. پروردگار نے ایک مرتبہ تو میری دعا قبول کر لی تھی، لیکن پھر بھی میں نے وہی نادانی کی. اسی روایت میں ربط مصائب بھی ہے، اسی روایت میں دعا کے حوالے سے آخری پیغام بھی. میں گھبرا کے پوچھا کہ ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ ایک بار تو خدا نے دعا قبول کر لی لیکن پھر میں نے وہی غلطی. کہا تمہیں نہیں پتا، شادی کے بعد سے مسلسل میں اپنے شوہر کے خلاف رہی، لیکن اس دن تو میرا جلاپا اور حسد ہر حد سے بڑھ گئے. جب مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تم لوگوں کی ماں سے، چنانچہ جیسے ہی یہ خبر مجھے ملی میں مدینے میں آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. اب بہت ساری چیزیں مجھے مختصر بھی کرنا پڑ رہی ہے، مختصر ہو بھی نہیں پا رہی. اسی وقت میرا دل چاہا کہ میں تمہاری ماں کو اپنے ہاتھوں قتل کر ڈالوں، خدا معلوم کیسے میں نے اپنے آپ پہ ضبط کیا. یہ سب جملے ہیں تاریخ. لیکن جب میں پلٹ کے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے گئی بغداد، پہلی ہی رات میں باپ سے ملنے کے لیے باپ کے کمرے میں پہنچا. بادشاہ ہے، سارا دن دربار کے کام، رات کا وقت ہے، میرا باپ شراب نوشی کر رہا. اس کریکٹر کے لوگوں کے پاس شراب پینے میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا ماں ہو یا باپ ہو کوئی حرج نہیں. میرا باپ شراب پی رہا تھا اور میں نے جاتے ہی ایک مرتبہ دکھڑا رویا اور ایسی تہمتیں لگا دی کہ نشے کے عالم میں میرے باپ شرابی کا نشہ، اور غصہ بڑھ گیا. غلام کو بلایا، یاسر اس کا نام، کہا میری تلوار لے کر آؤ. تلوار لی، گھوڑا منگوایا، بیٹھ کے چلا میرا باپ، میں اور غلام یاسر بھی ساتھ، سیدھے میرے شوہر کے کمرے میں داخل ہو. میرے شوہر اس وقت مصلی پر بیٹھے نماز عشاء پڑھ رہے تھے. میرے باپ نے شراب کے نشے میں تلوار چلائی اور اس طرح سے تلوار چلائی کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں بھی دیکھ رہی ہوں یہ منظر، یاسر بھی دیکھ رہا. پھر ہم لوگ واپس آ گئے. جب واپس آ میں اپنے کمرے میں گئی تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اپنے ایسے عظیم شوہر کو اور ایسی محبت کرنے والے شوہر کو اس طرح سے میں نے اپنے باپ کے ہاتھوں قتل کروا. ساری رات میں روئی اور دعا مانگتی رہی، خدا بندہ میرا شوہر محفوظ. دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی آنکھ سے بھی ایک واقعہ دیکھ لیتا، پھر بھی دل چاہتا ہے کہ ایسا واقعہ نہ ہوا. ساری رات میں روتی رہی، خدا بندہ یہ غلطی ہو گئی، میری دعا قبول کر لی. خاتون کا جملہ تھا کہ ایک بار تو خدا نے میری دعا قبول. اگلی صبح کو میں باپ کے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا کہ میرا باپ آرام سے بیٹھا، شرابی کا نشہ اترے، بھول جاتا ہے کہ میں نے نشے میں کیا کچھ کیا. میں نے کہا بابا آپ اتنے آرام سے بیٹھے، آپ کو خبر بھی ہے کہ میرا شوہر مار دیا گیا، اب میرا باپ کیوں کا؟ کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ میں نے حیران ہو کر کہا آپ کو نہیں پتا، آپ نے ہی تو مارا. تلوار لے کے پوری تفصیل بتا. اب تو مامون اس لیے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جس سیاست کی وجہ سے اس نے 9ویں امام سے اپنی بیٹی کی شادی کی، وہی اس کے گلے آ رہی ہے کہ اگر یہ میرے ہاتھ سے مارے ہوئے مشہور ہو گئے تو میرا تختہ پلٹ جائے گا. اب وہ اتنا پریشان، اتنا پریشان، لیکن بار بار مجھ سے کہہ رہے نہیں بیٹی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا، یعنی میں ایسی پولیٹیکل مسٹیک نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ میں نے کہا یاسر کو بلواؤ، یاسر بلایا گیا غلام، میں نے کہا تم تو ساتھ سے بتاؤ، اس نے کہا کہ ہاں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا. اب مامون رونے لگا، غم کا رونا نہیں ہے، یہ رونا ہے اپنی سیاسی غلطی کا، اپنے ہاتھوں جو اپنی قبر کھو دی. خیر یاسر نے کہا کہ جاؤ جا دیکھ کر آ اس وقت کیا حالت ہے گھر کی. یاسر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا اور ایک کرتا لا کے میرے بابا کو دے رہا. میرے بابا حیران ہو گیا، میں نے تجھے گھر کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، خود خود نوے امام کی بیوہ بتا رہے ہیں نوے امام کی بیٹی کو، یہ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ کہا جب میں کمرے میں گیا میں خود حیران ہو گیا، ارے میں نے رات کو اپنی آنکھوں سے جن امام کو شہید ہوتے دیکھا وہ خیریت کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ سردی زیادہ ہے تو کرتے کے اوپر ایک کمبل یا لحاف اوڑھا، اور صبح کا وقت ہے تو مسواک کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے آنکھیں ململ کے دیکھا، اور اس کے بعد میں سمجھا کہ شاید خالی زخم لگے ہوں گے، تو ایک بہانہ بنایا کہ فرزند رسول مجھے ایک اہم دعا کرنا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا کرتا مجھے ملے، اسے بچھا کر مصلی بنا کر اس پر بیٹھ کر نماز پڑھو اور پھر دعا مانگو. امام مسکرائے، کہا مجھے پتا ہے کہ کرتا کیوں مانگا جا رہا ہے، لیکن لے، ہم اہل بیت کسی کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے، یہ کہہ کے اپنا پہران اتار کے مجھے دی. اب پہران مجھے مل رہا ہے کرتا، لیکن میں کرتے کو تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو امام کے بدن کو دیکھ رہا ہوں کہ جس پہ ساری رات تلواریں چڑھ رہی ہیں، کوئی تو نشان ہوگا، لیکن بالکل صاف و شفاف، سفید رنگ جس میں ہلکی سی زردی جو ہر زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے سفید رنگ، اور کہیں ہلکی سی خراش بھی نظر نہیں آ رہی. اے آصف، رات بھی جو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج بھی جو اس وقت بھی جو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ پیرہن اسی لیے مجھے مل گئے. اب اس وقت مامون خود چلا، بیٹی کہتی ہے یعنی امام کی بیوہ، میں بھی چلی. یہ تینوں آدمی تھے، یہ چھ آنکھیں تھیں جنہوں نے رات کو جو منظر دیکھا تھا اس وقت بالکل الٹ منظر دیکھ رہا ہے. جس وقت وہاں پہنچے دیکھا امام خیریت کے ساتھ بیٹھے، اب مامون گھبرا گئے، اب اختیار اس کی زبان پہ اپنی غلطی آ گئی، کہا کہ فرزند رسول شاید رات کو میں نے کوئی گستاخی کر دی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو گیا، لیکن الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ نشے کے عالم میں میں نے تلوار کہیں اور مار دی. ایسا نہیں تھا، کیونکہ بیٹی دیکھ رہی تھی، غلام دیکھ رہا تھا. اب تو امام نے بھی کہا مسکرا کے، نہیں تجھے دھوکا ہوا، تجھے کس وقت دھوکا ہو رہا ہے، تو نے تلوار میرے ماری، تو فرزند رسول پھر آپ محفوظ کیسے رہے؟ امام نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جا چاندی میں لپٹا ہوا ایک تعویذ بندھا، اور کہا تھا پروردگار نے مجھے اس کے ذریعے سے بچایا، اگر یہ کہتے کہ میں نسل امامت سے ہوں تو اس واقعے کا ہم سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا، پھر یہ مصائب کی وجہ سے بیان ہوتا، لیکن نہیں، اب ہم سے تعلق نہیں، کہا اس کی وجہ سے بچایا. گھبرا کے کہا مولا یہ کیا؟ کہا یہ خاص تعویذ. اور پھر امام نے اس کا طریقہ بتایا، وہ طریقہ ذرا مشکل، دو رکعت چار رکعت نماز ہے اور سات آٹھ سورے ہیں، ہرن کی کھان پہ لکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ چاندی میں لپیٹ کے باندھا جاتا ہے، وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ قمر در اقرب نہ ہو. وہ ساری چیزیں کتابوں میں ہیں، آپ کو دلچسپی ہو تو پڑھ لیجئے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تعویذ ہندوستان اور پاکستان میں بہت سی مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ پہ باندھتی ہیں، لیکن وہ نتائج نہیں نکلتے جو اس روایت میں بتائے گئے، کچھ نکلتے ہیں کچھ نہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ امام نے شرطیں بتائیں، جن میں آخری یہ شرط کہ قمر در اقرب نہیں ہونا چاہیے. کہا یہ ہے تعویذ. گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول کیا یہ مجھے مل سکتا؟ امام کہتے ہیں نوے امام کہ یہ تعویذ خدا نے خاص میرے لیے نہیں نازل کیا، جو بھی اس کو لے جائے اور ان شرائط کے مطابق باندھے اسے فائدہ ہوگا، تو ضرور لے جائے، اس لیے کہ عنقریب تیرا مقابلہ روم کے بادشاہ سے ہونے والا. یہ وہ زمانہ تھا جب کروسیڈز کا پہلا مرحلہ چل رہا تھا، اسلامی دنیا اور رومن امپائر ٹکرا رہی تھی، تیرے لیے اس وقت یہ بہتر. اور واقعا مامون کہتا کہ اس جنگ میں میں ایسی جگہ پھنس گیا کہ میرا مرنا یقینی تھا. میں آج بھی، یا مامون کہہ رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں فقط اس تعویذ کی وجہ سے رومن سپاہیوں کے ہاتھ سے میں بچ کے نکلا ہوں. یہ تعویذ ہمارے یہاں حرز جواد کہلاتا، کیونکہ جواد ہمارے نوے امام کا دوسرا لقب، اور وہ لقب ہے جو عراق اور ایران میں زیادہ مشہور، اسی وجہ سے نوے امام کی اولاد جوادی کہلاتی. مگر حکیمہ خاتون کی روایت تو مکمل ہو جائے، وہ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ مادر گرامی آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ خدا نے ایک بار دعا قبول کی لیکن پھر مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا بیٹی اس وقت خدا نے بچایا، میرے شوہر کو محفوظ رکھا، میں خود بھی پچھتا کے دعا کر رہی، لیکن اس وقت بھی اس شہادت میں میرا حصہ تھا. اور پھر جو تفصیل بتائی اس کو میں مختصر کر دوں تاکہ مسائل کا ربط بن جائے، اور وہ تفصیل یہ کہ کہ اس واقعے کے بعد بھی اس عورت کو چین نہیں آیا تھا، مگر قتل والی بات نہیں تھی، طلاق کے مسئلے میں تھی اور امام نے طلاق دینے سے انکار کیا ہوا تھا. یہاں تک کہ پھر باپ سے شکایتیں لگانے شروع. باپ نے کان پکڑ لی اور کہا خبردار، آئندہ اگر اپنے شوہر کی مخالفت کی تو میرے ہاتھ سے مار کھائے گی، میں پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا سکا ہوں. 218 ہجری میں مامون مارا گیا، اس کا چھوٹا بھائی معتصم حکمران بنا. اب بھتیجی نے چچا سے باتیں کہنا شروع کی، کیونکہ معتصم کے سامنے وہ پہلا پرانا بیک گراؤنڈ نہ، وہ اتنے قید و قدر میں آ گئے کہ خود اپنے بھتیجی سے کہتا ہے میں تیار ہوں مگر تیری مدد چاہیے. چچا سے کہا کیا مدد چاہیے؟ کہا میں آج رات کو انگور کا شربت بھجوا رہا ہوں، اپنے پاس بلانا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس سے پہلے یہ واقعہ کئی اماموں کے زمانے میں پیش آ چکا. میرے محل کے اندر سے کوئی غذا کھا کے نکلے اور بیمار پڑ جائے، کیونکہ 3-4 دفعہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے، میں شک کی لپیٹ میں آؤں، تجھے اپنے شوہر کو یہ غذا پہنچانا. وعدہ کر لیا، خود اپنی زبان سے اقرار کر رہی ہیں اپنی سوتیلی بیٹی کے سامنے. اور 28 ذی قعدہ کا دن ختم ہو رہا تھا اور نماز مغربین کا وقت قریب آ رہا تھا، جب چچا معتصم لعنت اللہ علیہ گھر سے بھتیجی ام الفضل لعنت اللہ علیہ کے گھر میں یہ شربت آتا، اور اب بھتیجی کا کام یہ ہے کہ رات کے کھانے کے ساتھ ملا کے یہ شربت نوے امام کے غذا میں شامل کر دے. نوے امام کے سامنے دسترخوان بھیجا. آج بیوی بڑھ بڑھ کے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی، جو 17 سال 203 ہجرہ میں شادی ہوئی، 17 سال سے اپنے شوہر کی دشمن تھی، آج دسترخوان بچھا رہی اور ایک سے ایک کھانا پیش کر رہی، اور آخر میں کہتی ہے کہ شربت تو خصوصی طور پہ آپ کے لیے تیار کیا گیا. امام نے بھی اسی انداز سے جواب دیا کہ ہاں مجھے پتا، یہ خاص طور پہ میرے لیے تیار کیا گیا. اور یہ کہہ کے اس شربت کو اپنے منہ میں لیا اور ایک جملہ پہلے کہا، یہ شربت بعد میں اپنے گلے سے اتارا. رضن میں قضاء ہی و تسلیما لعمرہ، پروردگارا جو تیرا قضاء و قدر کا حکم آ چکا ہے میں اس پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے اس پہ میرا سارے تسلیم خم. یہ شربت امام نے پیا، وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چلے. ام الفضل کہتی ہے مولا ابھی کھانا مکمل بھی نہ ہوا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہی جواب دیا جو 8 امام نے مامون کو دیا کہ وہاں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتی. یہ کہہ کہ اپنے کمرے میں آئے اور جس جگہ یعنی بغداد میں امام کی شہادت ہوئی، کاظمین میں ہے نا امام کا رضا، بغداد میں امام کی شہادت ہوئی، گھر میں کوئی نہیں، یا میرا نوا امام یا نوے امام کی یہ والی ملعونہ بیوی ام الفضل ہے. مگر باقاعدہ راوی کا جملہ کہ 29 ذی قعدہ کی شب تھی، میں کسی کام سے اپنے 10ویں امام کے پاس بیٹھا تھا، 10ویں امام مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، سامنے ایک تختی رکھی، باتیں کرتے ہیں وقتاً فوقتاً تختی پہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ ایک مرتبہ پتہ نہیں تختی پہ کیا نظر آیا کہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کے اندر کے کمرے میں تشریف لے گئے. اور جیسے ہی امام اندر کے کمرے میں گئے، ایک بار اندر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، ایک مرتبہ اندر سے کوہرام بپا ہوا، ایک مرتبہ سیدانیوں کے ہائے بابا کہنے کی فریاد آئی، تھوڑی دیر بعد 10واں امام باہر نکل کے آیا، اس حالت میں کہ سر سے امامہ اتر چکا ہے، اس حالت میں کہ گریبان چاک ہے. میں نے گھبرا کے کہا مولا یہ اتنی سی دیر میں کیا تبدیلی ہو گئی؟ کہا جس وقت میں تجھ سے بیٹھے باتیں کر رہا تھا عین وہ وقت آ گیا کہ بغداد میں میرے بابا کو زہر دغا دے کے شہید کر دیا گیا. جیسے ہی مجھے اطلاع ملی، پہلے جا کے میں نے گھر والوں کو بتایا اور اب میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں. میرے بابا کا لاشا وہاں پڑا ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے، میں جاؤں گا بابا کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، میں جاؤں گا بابا کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا. دیکھیے ایک بیٹے کی بڑی سعادت ہوتی ہے، ایک بیٹے کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے غسل میں شریک ہو، وہ اپنے باپ کے کفن پہنانے میں شریک ہو. امام مدینے میں بیٹھے ہیں اور راتوں رات بغداد آ رہے کہ میرا بابا، کوئی وہاں بغداد میں تو مومن ہے بھی نہیں، اس کو کفن دینا ہے. مگر یہ بھی امتحان ہوتا ہے خدا کا، اہل بیت کے گھرانے کے مصائب بھی عجیب انداز کے مصائب ہیں کہ کبھی بیٹا مدینے میں ہے، باپ بغداد میں ہے، یہ ہزاروں میل کا فاصلہ خدا طے کراتا ہے تیرا بابا غسل و کفن کے بغیر نہ رہ جائے، اور کبھی بیٹا خیمے کے اندر ہوتا ہے، بابا کا لاشا جلتی ریتی پہ خیمے کے باہر پڑا ہوتا ہے، اور بیٹے کو حکم پروردگار ہوتا ہے. نہیں سجاد، آج میری رضا اسی میں ہے کہ تیرا بابا بے غسل و کفن کے رہے، خالی یہی نہیں تیرے بابا کا لاشا گھوڑوں تلے پامال ہو اور تو صبر کا یہ امتحان دے. ہمارے برادر محترم ڈاکٹر مسعود صاحب کسی طرح پہنچ گئے، باپ کے غسل و کفن میں شرکت کر لی. دوسرے بھائی جاوید صاحب بھی پہنچ گئے، باپ کی مجلس ادا میں شرکت شرکت کر لی، لیکن ایک عجیب منزل میدان کربلا کی تھی کہ جہاں بیٹا اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہا ہے، نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا ہے. اور پھر واپس آئیے مدینے میں، ایک جملہ سنتے جائیے. مولا دسویں امام، آپ جہاں تشریف فرما تھے وہاں سے براہ راست آپ بغداد کیوں نہ گئے؟ پہلے گھر کیوں گئے؟ جواب دیں گے، اس لیے گھر گیا کہ گھر میں میری بہنیں تھیں، میرے پاپا کی بیٹیاں تھیں. اور یاد رکھو، یہ گروہ معصومین کا جملہ ہے، حضرت نوح سے یہ جملہ نقل کیا گیا. خدا بندہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، تو مجھے بیٹے ہی بیٹے دے رہا ہے. خدا نے پلٹ کے پوچھا، نوح میں نے تمہیں چار بیٹے دیے، اب بیٹی کیوں مانگتے ہو؟ کہ اس لیے کہ جنازے کی رونق بیٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ جنازے پہ جیسا ماتم بیٹی کر سکتی ہے ویسا ماتم بیٹا نہیں کر سکتا. مولا کے حوالے سے بھی یہ جملہ ہے کہ جب حسن حسین مل گئے، ہاتھ پھیلا کے کہتے تھے، خدا بندہ مجھے زینب جیسی بیٹی عطا کر، کہ باپ کو پتا ہے کہ روئے گا بیٹا بھی، کلیجہ اس کا بھی ٹکڑے ہوگا، غم وہ بھی منائے گا. مگر ایک چیز ہوتی ہے جنازے کی رونق. تو ادھر کہا دسویں امام نے کہ میں اس لیے گھر میں گیا کہ میری بہن حکیمہ کو پتا چلے بابا مارا گیا. حکیمہ نے فریاد شروع کی، ہائے میرا بابا، یہاں ماتم ہو رہا ہے. مگر عزاداروں، یہاں تو ماتم کی اجازت مل گئی، کربلا میں چلے وہاں بھی بیٹیاں ہیں، مگر بیٹی کو باپ کے ماتم کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس لیے کہ اگر ننی سکینہ ہائے بابا کہتی ہے تو یا تو شمر کے تماچے نظر آتے ہیں یا کسرے سات کے کوڑے نظر آتے. مگر یہاں حکیمہ خاتون ہے تو وہاں زینب علیہ خاتون، عجیب منزل آتی ہے زینب کی. علی نے تمنا کی تھی مجھے زینب جیسی بیٹی ملے، جنازے پہ رونق تو ہو، کوئی ہائے بابا کہنے والا تو ہو. یہ کتنی عظیم زینب تھی. میدان کربلا میں چل کے آخری دو جملے سن لیں، میدان کربلا میں چل کے زینب کو دیکھیں. زینب عصر عاشور تک زینب رہی، عصر عاشور کے بعد زینب زینب نہ رہی. اس لیے کہ جیسے حالات ہوئے، زینب کو کبھی عباس بننا پڑا، زینب کو کبھی علی بننا پڑا، زینب کو کبھی حسین بننا پڑا. آئیے زینب کتنی بڑی ذمہ داری امامت دے کے جا رہی ہے. میرا بیٹا سجاد بیمار ہے، غشی کی عالم میں ہے، تجھے اسرار امامت دیے جا رہے. زینب میرے اس لوٹے ہوئے قافلے کی قیادت کرنا، میری نسل امامت کو بچانا. یہ زینب ہے، سکینہ کے تماچے لگے تو آغوش میں چھپا ہے. یہ زینب ہے، سجاد کے کولے پڑے تو آ کے باتوں کو مرہم زخموں پہ رکھے. یہ زینب ہے، اگر بچوں کی غذا کم ہو جائے تو خود بھوکی اور پیاسی رہ کر نماز شب تک بیٹھ کر انجام دے. یہ زینب ہے کہ جب شام میں سجاد کی شہادت کا حکم آیا تو زینب سینہ سفر ہوئی. ہر جگہ زینب نے امامت کو بچایا، ہر جگہ زینب نے ہر بچے کو تسلی دی. مگر عزاداروں، کیا زینب کا دل نہیں رو رہا ہوگا؟ کیا زینب کو دکھنا ہوگا؟ کیا زینب کو غم نہ ہوگا؟ ارے زینب اپنے کلیجے کی فریاد کس کے سامنے پیش کرے؟ بیویوں کے سامنے رہے تو وہ پہلے پریشان ہیں اور پریشان ہو جائیں گی، بچوں کے سامنے رہے تو بچے ویسے ہی گھبرا رہے ہیں، چچا باپ کہاں چلے گئے، اب تماچے لگ رہے ہیں. ہائے زینب، جسے ہر ایک کو تسلی دینا پڑتی ہے اس کا اپنا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، زینب کس سے فریاد کرے؟ ہاں اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے زینب، اس سے تو فریاد کر سکتی ہے، کسی اور سے نہیں کر سکتی. لیلہ کے سامنے نہیں رو سکتی، رباب کے سامنے نہیں رو سکتی، سکینہ کے سامنے نہیں رو سکتی. زینب کو شام غریبہ کے اندھیرے میں بابا یاد آ رہا ہے. ہائے میرا بابا ہوتا تو باپ کے سامنے بیٹی رو سکتی تھی، اور کسی کے سامنے اپنے کلیجے کے زخم نہیں دکھا سکتی تھی. اور ازادہ ہو، خدا نے زینب کی یہ دعا قبول کر لی. شام غریبہ آخری رات کا وقت، سیدانیوں کو لٹا دیا، بچوں کو سلا دیا، جلے ہوئے خیمے کی چوب ہاتھ میں لے کر لٹے ہوئے گھر کا پہرا دینا شروع کیا کہ ایک بار راہ کوفہ سے کوئی مسافر آتا نظر آیا، چہرے پہ نقاب. ایک بار زینب نے دور سے آواز دی کہ شاید تو مسافر ہے،
یہ تیرا راستہ ہے، مگر میں نبی کی بیٹی تجھ سے درخواست کرتی ہوں راستہ بدل لے، میرے بچے بہت مشکل سے سوئے ہیں، ایک بار جاگ گئے دوبارہ آنکھ نہ لگے گی۔ آنے والے نے زینب کی فریاد سنی، رکا پھر بھی نہیں، آگے بڑھایا۔ زینب نے آواز دی، اچھا میں سمجھی، تجھے مال و اسباب کا لالچ ہے، ارے میں علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، کل دن کی روشنی میں آنا، جو سامان نظر آئے لے جانا۔ آنے والا پھر بھی نہ رکا اور آگے آیا، ادھر زینب کے قریب پہنچ چکی ہے، اب زینب کو جلال آ گیا، ایک بار گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، کہا کہ اے شخص، میں نے نبی کی بیٹی بن کے درخواست کی، میں نے علی کی بیٹی بن کے وعدہ کیا، تو نے میری بات نہ سنی، شاید تو سمجھتا ہے میں اکیلی اور بوڑھی عورت ہوں، اکیلی بے شک ہوں، بوڑھی ضرور ہوں، مگر ابا سے جری کی بہن ہوں، تجھے آگے نہ جانے دوں گی، تجھے آگے نہ جانے دوں گی، پہلے اپنا تعارف کرا۔ یہ جملہ پہلی بار کہا تھا، اب جو کہا تعارف کرا۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی، ہائے زینب نے دیکھا میرا مشکل کشا بابا آ گیا، وہ ابھی آ گیا جسے صبح سے یاد کر رہی تھی، اکبر گیا میں نے کہا یا علی مدد، قاسم گیا میں نے پکارا بابا مدد تو آؤ، ارے اصغر گیا میں نے کہا مشکل کشا ذرا بیٹی کی بھی مشکل کشائی کرو۔ مگر جیسے ہی زینب نے علی کو دیکھا، وہاں رکی نہیں، صبح سے یاد کر رہی ہیں، رکی نہیں، گھبرا کے پیچھے آئی، بیویوں کے درمیان پہنچی، ایسا لگا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ بیویوں نے کہا شہزادی یہ کون آیا ہے، کون آیا؟ کہا بیویوں میرا بابا آیا ہے، حلال مشکلات آیا ہے۔ شہزادیاں کہتی ہیں شہزادی پھر آپ رکی کیوں نہیں، یہاں کیوں آ گئی؟ کہا اس لیے آ گئی کہ شاید کسی کے پاس کوئی بچی ہوئی چادر رہ گئی ہو، زندگی میں کبھی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں گئی، آئے زینب کا بابا، کھلے بالوں کیسے باپ کے سامنے جائے۔ الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا ام المصائب زینب کبری اور ان کے مشکل کشا بابا علی ابن ابی طالب کا واسطہ، جن مرحوم سید مختار حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، انہیں اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ زینب کے لوٹے گھر کا واسطہ، میرے نو ایمان کی شہادت کے مسائل کا واسطہ، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً بانیان مجلس کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین، جو جو مومن اور مومنہ آج کی مجلس میں آئے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اور کراچی کے حالیہ واقعات کے شہدا کی شہداء کربلا اور حبیب ابن مظاہر کا ساتھ عطا فرما۔ پروردگارہ ان مصائب اہل بیت کا واسطہ تمام مومنین اور مومنات کو، خصوصاً مرحوم سید مختار حسین صاحب کے پورے خاندان کو، اور آج کی مجلس کے مومنین اور مومنات کو ہرافت و پریشانی سے محفوظ فرما، اور ان مصائب و مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔